أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. کتنے خوش نصیب ہیں ہم سب لوگ کہ آج یہ درس واقع ہو رہا ہے, تو آج آنے والی شب بھی شب قدر ہمیں مل رہی ہے. یہ وہ عظیم رات ہے کہ جسے اصول کافی کی چوتھی جلد میں ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق فضل شہر رمضان یعنی رمضان کا دل کہا. یہ وہ رات ہے جس میں جسے بہار الانوار کی چالیسویں جلد میں رمضان کو تو مہینوں کا سردار کہا ہے اور لیلۃ القدر کو سیدۃ اللیالی کہا ہے. شب قدر راتوں کی سردار ہے جس طریقے سے رمضان مہینوں کا سردار ہے. اور یہ وہ رات ہے جس میں ہمارے پانچویں امام کی روایت کے مطابق جو من لا یحضر الفقی میں ہے کہ ہر خیر و شر اور ہر اطاعت و معصیت اور ہر پیدائش اور موت اور رزق اسی رات کو مقرر کیے جاتے ہیں. یہ وہ رات ہے کہ جو علوم نے اخبار الرضا کی روایت کے مطابق سال کی ابتدا جس رات سے ہوتی ہے, اور اسی رات آئندہ سال کی تمام چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. اور یہ وہ رات ہے کہ جسے بروایت امام محمد باقر علیہ السلام دائم الاسلام نامی کتابیں بھی روایت ہے کہ رسول اسلام اس رات کو سونے سے بالکل منع فرماتے ہیں. اور یہ وہ عظیم رات ہے جو ابن طاؤس کی کتاب اقبال کی روایت کے مطابق پیغمبر اسلام اپنے گھر والوں کے چہروں پر پانی چھڑک چھڑک کر انہیں بیدار رکھتے ہیں. اور اسی دائم الاسلام میں ہے اس کی روایت کی شہزادی کون ہے سلام اللہ علیہ وسلم اس رات بچوں کو یعنی دن میں بھی بچوں کو بہت کم کھانا دیا کرتی ہیں. اور شیخ طوسی نے بھی اپنی امالی میں اس بات کو لکھا ہے کہ ہمارے چھٹے امام بیماری کی حالت میں بھی اس رات کو مسجد نبوی میں قیام کیا کرتے تھے اور پوری رات عبادت میں گزارتے تھے. چاہے بخار میں پھونک رہے ہوتے تھے امام, لیکن اس کے باوجود بھی اس رات کو ضائع کرنا تو دور کی بات, پوری رات اسی بیماری میں عبادت کر کے گزارتے تھے. اور ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں ملا فتح علی کاشانی, ان کی تفسیر ہے تفسیر منہج الصالحین, اس میں انہوں نے بہت ہی بہترین جملہ استعمال کیا کہ لیلۃ القدر میں مالک ذی قدر کی طرف سے رسول ذی قدر پر کتاب ذی قدر امت ذی قدر کے لیے نازل ہوئی. یعنی میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں ان کا بہترین جملہ کہ لیلۃ القدر میں مالک ذی قدر کی طرف سے رسول ذی قدر پر کتاب ذی قدر امت ذی قدر کے لیے نازل ہوئی. ہمیں معمولی اپنے آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے, پیغمبر اسلام کی امت میں ہونے کا شرف اتنا بڑا شرف ہے کہ جس کا ہم کو احساس بھی نہیں ہے, اور ہم اس شرف کو کس طریقے سے ضائع کرتے ہیں وہ بھی بہت افسوسناک بات ہے. اور یہ وہ عظیم رات ہے کہ آسمان کے دروازے اس رات کو کھول دیے جاتے ہیں, جو چاہے اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس رات کو معراج حاصل کر سکتا ہے جو چاہے. یہ وہ رات ہے کہ عرفان و معراج حاصل کرنے کے لیے اس کو مختصر ترین راہ قرار دیا گیا، مختصر ترین، لیکن انتہائی شارٹ کٹ ہے عرفان و معراج حاصل کرنے کے لیے رات، اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے سب سے کم ترین وقت ہے، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر اعلیٰ چیز کے حصول کے لیے ایک بہت طویل عرصے تک کا وقت درکار ہوتا ہے، بہت طویل عرصے کا، لیکن یہ رات ایک ایسی رات ہے کہ انتہائی کم وقت میں آپ وہ عرفان اور وہ معراج حاصل کر سکتی ہیں جو کہ بعض اوقات انسان سویوں سال کی محنت شاقہ سے بھی حاصل نہیں کر سکتا، بہترین شارٹ کٹ۔ البتہ یہ رات بالکل ایک عملی رات ہے، اس رات کو ضائع ہرگز بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ وہ رات ہے جو ہر سال آتی ہے، ہر سال۔ البتہ بعض علماء اہل سنت کی جو روایات ہیں اس میں مثلاً تفسیر سورۃ منصور جو علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہے کہ شب قدر پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت کے لیے عطا ہوئی ہے، مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ البتہ یہ روایت، کیونکہ ظاہر ہے کہ جیسے میں پہلے بھی آپ کے خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ٹی وی پر بہت سارے پروگرام اس سلسلے میں آئیں گے، مختلف علماء جو دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنی اپنی باتیں بیان کریں گے، تو اس قسم کی باتیں بھی اگر آپ سنیں گی تو آپ سمجھ جائیں کہ ان کے اپنے مکتب فکر سے یہ باتیں تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی یہ جو روایت ہے جو تفسیر درر منصور میں ہے، یہ بہت سارے دلائل اور قرائن کے لحاظ سے خلاف واقعہ ہے اور سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے۔ پیغمبر اسلام سے پہلے بھی یہ رات رہی ہے، دیگر انبیاء میں اور پیغمبر اسلام کے بعد بھی، اور یہی وجہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، علماء فرماتے ہیں کہ فعل مضارع ہے جو استمرار و دوام پر دلالت کرتا ہے، اور دوسرا جملہ جو ہے یا حتی مطلع الفجر یہ بھی دوام پر دلالت کرتا ہے، اور اس سلسلے میں اتنی زیادہ روایتیں آئی ہیں کہ مطلب تواتر تک پہنچ گیا ہے کہ پیغمبر اسلام سے پہلے بھی شب قدر ہوا کرتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو کہ پچھلی انبیاء کی امتوں کو تو شب قدر ملتی رہے اور پیغمبر اسلام کی امت کو پیغمبر اسلام کے گزرنے کے بعد اس کو محروم کر دیا جائے؟ تو بہرحال ہمیں قیامت تک یہ شب قدر حاصل رہی ہے۔ آیت اللہ سید محمد حسین زنجانی یہ فرماتے ہیں کہ امتیازات قرآن جو ہیں، کیونکہ قرآن نازل ہوا نا شب قدر میں، ایک بہت بڑا قرآن کا بھی شرف ہے کہ قرآن کو شب قدر میں نازل کیا گیا۔ اور پھر علماء میں ایک بحث چلتی ہے باقاعدہ کہ شب قدر ایک رات ہے یا متعدد راتیں ہیں، تو اس میں بھی یہ ہے کہ جو آپ کے خدمت میں پچھلی کلاسز میں میں بیان کرتا رہا ہوں، پچھلے سالوں میں بھی اور جو پچھلی کلاسز ابھی ہوئی ہیں ان کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ کچھ روایات کے مطابق شب نیمہ شعبان میں مقدر کر دیے جاتے ہیں، ان پر عمل درآمد تو حکم شب قدر نہیں ہوتا۔ اچھا، اب ایک سوال یہاں پر یہ ابھرتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو بھی مقدر کر دیے گئے شب قدر میں، اب ہم پورے سال چاہے کچھ بھی کیوں نہ کر لیں، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ مقدرات تو لکھے جا چکے ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، ایسا نہیں۔ محمد ابن مسلم کی جو روایت ہے اس کے مطابق بھی فرشتے اور آسمانوں پر لکھنے والے جو فرشتے جو مقدرات لکھتے ہیں وہ اپنی جگہ اپنا کام کرتے ہیں، لیکن خدا کی مشیت میں بعض مقدرات میں پسو پیش ہوتا ہے یا وہ معاف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ سرنوشت اصلی یہ پروردگار عالم کے پاس ہے۔ اگر پورے سال کوئی بندہ اپنا رابطہ خدا سے نہ توڑے تو وہ دعا اور اعمال صالحہ کے ذریعے اس کو پورے سال میں بھی تبدیل کروا سکتا ہے جو مقدرات لکھے جاتے ہیں۔ بندہ اس رات کو اپنی تقدیر خود لکھ سکتا ہے. جیسے میں نے پچھلی کلاس میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ وہ تقدیر ہے جو آج کی رات لکھی جائے گی, جو قلم توبہ سے لکھی جاتی ہے. توبہ انسان کرے پچھلے گناہوں سے, پھر وہ دیکھے پھر جو چاہے آج کی رات وہ لکھوا سکتا. اور ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی مقدرات لکھنے کا جو رجسٹر ہے وہ آپ کے پاس آ جائے, جہنم کے رجسٹر سے اپنا نام کاٹیے اور جنت کے رجسٹر میں درج کروا لیجیے. بالکل اسی طریقے سے جو لطیفہ بھی ہے نا, تو جو لکھا ہوتا ہے پھاٹک گیٹ سے کھلنے کی شکایت رجسٹر میں درج کروائیں, اور وہ رجسٹر کس کے پاس ہے؟ وہ پھاٹک والے کے پاس ہے. وہاں یہ سمجھیے کہ پھاٹک والے کے پاس یہ رجسٹر آ گیا ہے. آج کی جو رات, آج کی رات وہ شب 19 ضربت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ان پر ضربت لگنے کی رات ہے. آج کی رات ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے تجدید عہد کی رات ہے. اور عید اللہ بہجت یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ محبت اہل بیت کافر تک کے لیے نفع بخش, یعنی وہ کافر جو محب اہل بیت نہ ہو اس کے عذاب میں اور محب کافر کے عذاب میں بہت فرق ہو. اور اسی عظیم شب میں, شب 21 جو اب آئے گی وہ بھی شب قدر ہے, کائنات کی عظیم ترین شخصیت شہید کر دی گئی. آیت اللہ بہجت امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ جتنی آیات, احمد ابن حنبل فرماتے تھے اہل سنت کے بہت بڑے امام, جتنی آیات شان علی میں فقط اکیلے علی کے لیے نازل ہوں اتنی اعصاب میں سے کسی کے لیے بھی نازل نہیں. ہمیں احساس ہو کہ ہمارا مولا کتنا عظیم ہے. اہل سنت کے ایک اور بڑے عالم جن کا نام تھا خلیل ابن احمد, ان سے ایک بات پوچھی گئی کہ ما دلیل والا افضلیت علی, آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ علی تمام صحابہ سے افضل. انہوں نے جواب دیا بڑا عجیب و غریب, فرمانے لگے احتیاج الکل الیہ فی الکل والاستغناء من الکل فی الکل دلیل علی انہ افضل من الکل. تمام صحابہ کا تمام امور میں علی کا محتاج ہونا اور علی کا تمام امور میں تمام صحابہ سے بے نیاز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ علی تمام صحابہ سے افضل. تمام صحابہ کا تمام امور میں علی کا محتاج ہونا اور علی کا تمام امور میں تمام صحابہ سے بے نیاز ہونا اس بات کی دلیل کہ علی تمام صحابہ سے افضل. ہمیں بھی حقیقتاً اگر دیکھیں تو مولا کے فضائل کا ادراک نہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ ضعیف العقل اور اتنے ناقص الایمان کہ اگر فضائل علی بیان کیے جائیں تو تحمل نہیں کر سکتے, اور امکان ہے کہ کہیں کافر ہی نہ ہو جائے جیسا کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا. اس نعمت ولایت کی قدر دانی کر, یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسین بروجردی, آیت اللہ حسین بروجردی کتنے بڑے مکتب تشیع کے عالم گزرے, انہوں نے بھی اس سلسلے میں یہی بات کہی کہ آیت اللہ بروجردی کے قبر مبارک کے پوپ میں معصومہ کے حرم سے بالکل بنا کے قبر مبارک سے, کہ اہل مکہ اور مدینہ نے نعمت ولایت کی قدر نہیں کی اور اہل بیت کی قدردانی نہیں کی, لہذا یہ محبت اہل بیت عاجم میں عجمیوں میں منتقل ہو گئی. حالانکہ ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں فضائل اہل بیت سے, لیکن نعمت کی قدردانی نہیں کی, وہ نعمت ان سے چھین لی گئی. تو اس نعمت ولایت کی قدردانی کرے, اور یہی وجہ ہے کہ تفسیر قمی میں ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام شب قدر ہم سے کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ شب قدر ہم سے پوشیدہ نہیں، فرشتے اس شب ہمارا طواف کرتے ہیں. جملے ہی پانچویں امام کے، فرشتے اس شب کو ہمارا طواف کرتے ہیں. شب قدر کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رات فرشتوں کی عید ہے. طواف آئمہ ہوتا ہے اس رات، اور حضرت حجت کے پاس حاضری اتنی بڑی خوشی کی بات ہے. فرشتے اس رات کو صاحب عمر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، یہ رات ان کے لیے عید کی رات سے کم نہیں، اور یہ رات حضرت حجت کی رات ہے. صاحب لیلۃ القدر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. حضرت حجت بڑی عذیت میں دن اور رات گزار رہے ہیں، اور اس لیے ظہور کے منتظر. آیت اللہ بنجت جبھی فرماتے ہیں کہ بعض روایات سے اس بات کا استفادہ ہوتا ہے کہ حضرت حجت کی عمر ظہور کے بعد زیادہ عرصے تک نہیں رہی. تو یہ بات سوچ کر اکثر محبان امام زمانہ بڑے ناراحت ہو جاتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا اس پہ تفصیلی بحث ہم موت کے سلسلے میں، جب امام زمانہ کے سلسلے کے کچھ بھی دروس ہوئے تھے اس باب میں، تو ہم نے کافی اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور کے بعد عمر مبارک کتنی ہوگی، اور اختلاف روایات بھی پیش کی. لیکن کچھ روایات بہرحال ایسی ہیں، کچھ روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ پانچ سال یا آٹھ سال بعد تک بس ظہور کے بعد امام زمانہ علیہ السلام زندہ رہیں گے، اس کے بعد یا تو انتقال کریں گے یا شہید کیے جائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ سوچ کر اکثر محبان امام زمانہ علیہ السلام بڑے ناراحت ہوتے ہیں، کتنی کم عمر مبارک، اتنا کم عرصہ امام کو دیکھ سکیں گے. اس کے بعد آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں لوگ اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ آج کل امام زمانہ کے لیے ایک ایک دن گزارنا حضرت حجت کے لیے ایک ایک سال گزارنے کے برابر ہے. امام زمانہ کے لیے ایک ایک دن غیبت میں اس طرح سے گزارنا، وہ تو سوچ کے آپ کو اذیت ہو رہی ہے، وہ تو امام زمانہ کے متعلق سوچی کہ وہ کتنا اذیت ناک ہے ان کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ امام خمینی کے جو عرفانیات کے استاد آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، جن کی قبر مبارک کئی دفعہ آپ کے خطبے میں پہلے بھی بیان ہو چکا اور بار بار ان کا تذکرہ آتا ہے، حرم معصومہ قم سے بالکل متصل جو ایک چھوٹا سا قبرستان ہے جہاں پر بہت سارے شہدا کی قبور بھی ہیں، وہیں پر آیت اللہ جواد ملکی تبریزی قبر بھی. انہوں نے اپنی کتاب المراقبات میں یہ بات کہی ہے کہ پوچھا گیا آپ سے کہ دیدار شب قدر سے کیا مراد ہے. بہت سے آثار میں یہ بات آئی ہے شب قدر کا دیدار، دیدار شب قدر اس سے کیا مراد ہے. تو انہوں نے اپنی کتاب المراقبات میں بھی اس کو لکھا کہ تمام آسمانی احکام جتنے بھی زمین والوں کے لیے اس شب قدر میں امام زمانہ کے لیے آشکار کر دیے جاتے ہیں. تمام آسمانی احکام امام زمانہ کے لیے آشکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام خود صاحب شب قدر، انہیں اس رات ہرگز بھی فراموش نہ کیجیے. انہیں اس خاص طور پہ یہ رات امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی رات ہے، ان کو ہرگز بھی فراموش نہ کریں. ان کے لیے زیارت پڑھیں، صلاۃ دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھیں، ان کو اس رات کو ضرور بے ضرور یاد رکھیں. اسی طریقے سے اس رات میں خاص طور پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں فراموش کرنا. وہ شخصیت ہے جن کی وجہ سے آج آپ کو یہ شب قدر نصیب ہونے والی ہے. امام کی قربانیاں نہ ہوتی تو کب یہ شب قدر آپ منا سکتی ہیں؟ کب یہ رمضان ہوتی؟ کب لوگوں کو شب قدر کی معرفت ہوتی؟ اور علم خصوص خاص طور پر زیارت امام حسین، خاص طور پر آج کی رات پڑھنا ہے. اور اگر کچھ ہو سکے تو کچھ نہ کچھ مصائب کے حوالے سے بھی ضرور آپ کسی عالم کو کوئی کیسٹ لگا کر کچھ نہ کچھ مصائب ضرور آج کی رات امام حسین کو یاد کرنے کی رات. آیت اللہ بہجت جب بھی فرماتے ہیں کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ و بکا کرنا نماز شب سے زیادہ افضل. جملہ ہے عبداللہ بھائی جان، شب نماز شب کے کتنے زیادہ فضائل آپ نے سنی، کتنے فضائل، اتنے فضائل کو ختم امتحان. فرماتے ہیں سید و شہدا پہ گریہ و بکا کرنا نماز شب سے زیادہ افضل. ان کی قربانی کی وجہ سے آج نماز شب زندہ. کسی نے باقاعدہ شیخ عبد الکریم حائری ہمارے وہ عالم دین ہیں کہ جنہوں نے قوم کا حوض علمیہ قائم کیا. یہ جو سمارات آج آپ کو نظر آ رہے ہیں اور علماء کی اتنی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے اور علماء اور مراجع آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ آیت اللہ سید عبد الکریم، آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری، ان کی تمام محنتوں نے اخلاص کا نتیجہ. کسی نے ان سے ایک دفعہ پوچھا، دو الگ الگ واقعے ہیں لیکن ایک ہی واقعے کو لیتا ہوں، کسی نے ان سے پوچھا کہ آزاداری کرنا مستحب ہے یا واجب؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آزاداری، شیخ عبد الکریم حائری، آزاداری کرنا مستحب ہے یا واجب؟ فرمایا ایک ایسا مستحب ہے آزاداری جو اپنے اندر ہزاروں واجبات رکھتا ہے. اپنے اندر ہزاروں واجبات رکھتا ہے. اگر آپ واقعی دیکھیں کہ کیا کچھ آزاداری میں ممکن نہیں، قرآن کی تبلیغ اس سے ہو سکتی ہے، احادیث مبارکہ کی تبلیغ اس میں ہو سکتی ہے، مسائل فقہ کی تبلیغ اس میں ہو سکتی ہے، عقائد حقہ کی تبلیغ اس میں ہو سکتی ہے، تاریخ آپ اس میں بیان کر سکتی ہیں، علم نکات آپ اس میں بیان کر سکتی ہیں، کیا کچھ نہیں ہے. بس شرط یہ ہے کہ واقعتاً مجلس ایسی پڑھی جائے، تیاری ایسی کی جائے کہ جو تمام ان چیزوں کا احاطہ کرے. ایسا نہ ہو کہ بس دل بستگی کے لیے فقط چند رٹے رٹائے نکات جو ہیں وہ لوگوں کو واہ واہ کرنے کے لیے، جس سے نہ کوئی فائدہ ہو، نہ دین کا کوئی فائدہ ہو، نہ لوگوں کا کوئی فائدہ ہو. تو آزاداری اس کو ایسا مستحب بنے گا جو اپنے اندر ہزار واجبات رکھے گا، جب واقعی اس سے کمام کو ایسے استفادہ کیا جائے اور فقط رٹے رٹائے انداز میں واہ واہ کروانے کے لیے فقط اس کو محدود نہ کیا جائے. تو دوسری وہ شخصیت جنہیں آج کی رات یاد کرنا ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کرام. تیسری شخصیت جن کو آج خاص طور پر آپ کو یاد کرنا ہو، دیکھیں ہمارے علماء اور مراجع کتنا زیادہ اس سلسلے میں اقدام اٹھاتے ہیں اور گریہ و بکا کرتے ہیں، ننگے پاؤں ماتمداری کیا کرتے ہیں. تیسری شخصیت جس کو آج کی رات بہت یاد کرنا ہے وہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. باقاعدہ ہمارے گیارہویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ ہم بندوں پر خدا کی طرف سے حجت ہیں اور فاطمہ ہم پر خدا کی طرف سے حجت ہے. تفسیر اطیب البیان اس میں بھی باقاعدہ یہ والی روایت موجود ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کا نظریہ یہ کہ پیغمبر اسلام اور حضرت امیر المومنین کو چھوڑ کر حضرت زہرا باقی تمام آئمہ سے بھی افضل. تو امام خود فرماتے ہیں کہ ہم بندوں پر خدا کی طرف سے حجت ہیں اور ہم پر فاطمہ خدا کی طرف سے حجت. اور اس شب قدر میں اور حضرت زہرا میں بڑی مماثلتیں، بس یہ ذکر کر دوں اس کے بعد پھر ہمیں کرنا کیا آج کی رات اس پر آ جاؤں. کہا جاتا ہے کہ جس قدر، جس طرح شب قدر کی فضیلتوں کا ادراک کرنا ممکن نہیں ہے، اسی طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلتوں کا ادراک بھی ممکن نہیں ہے. تفسیر فرات اس میں بھی ہے اور ہمارے چھٹے امام کی روایت ہے اس سلسلے میں کہ فمن عرف فاطمہ حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر. جس کسی نے بھی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو حق معرفت کے ساتھ پہچانا گویا اس نے شب قدر کو درک کر لیا. یعنی جس طرح حضرت فاطمہ کی فضیلتوں کو انسان نہیں حاصل کر سکتا، اسی طریقے سے شب قدر کی فضیلتوں کو حاصل کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے اس کو درک کرنا. اور حضرت فاطمہ کو فاطمہ اسی لیے بھی کہا جاتا ہے, ایک وجہ یہ بھی ہے, کئی وجوہات ہیں کہ ان کا نام فاطمہ کیوں, اس لیے کہ خلق خدا معرفت حضرت زہرا علیہ السلام اللہ علیہ سے عاجز, خود حضرت زہرا میں اور شب قدر میں شرف سیادت کی بھی مماثلت. دیکھیے سید السادات سرداروں کا سردار یہ ذات اقدس ہمارا پروردگار عالم اس کو کہا گیا, اور نبیوں کا جو سردار ہے وہ پیغمبر اسلام, وسیوں کا جو سردار ہے وہ ہمارے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, جو ولیوں کا سردار ہیں وہ امام حسن, جو شہیدوں کے سردار ہیں وہ امام حسین, جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ حضرت جبرائیل, جو روایات میں بھی آیا کہ درندوں کا سردار ہے وہ شیر, جو پرندوں کا سردار ہے وہ عقاب, اور جو چرندوں کا سردار ہے وہ گائے اور بیل, جو مہینوں کا سردار ہے وہ رمضان ہے, دنوں کا سردار جمعہ ہے, اسی طریقے سے راتوں کے سردار شب قدر. اور بہار الانوار کی جو چالیسویں جلد کتابوں کے حوالے ریفرنسز کے ساتھ آج کل یوں بھی کوٹ کرنا پڑ رہے ہیں کہ آج کل مختلف جگہوں پہ جب بات سنی جاتی ہے تو لوگ پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ ریفرنس بتائیے, اور پھر ریفرنس بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا, سر کیجیے لکھ کر دے دیجیے گا. تو ویسے تو لوگوں کو بہت ہوتا ہے کہ ریفرنس بتایا جائے لیکن اس میں دلچسپی کوئی بھی نہیں لیتا. تو چالیسویں جلد میں بھی یہی ہے کہ لیلۃ القدر کو سیدۃ اللیالی کہا گیا, جس طریقے سے حضرت فاطمہ تمام خواتین کی سردار ہے اسی طریقے سے شب قدر تمام راتوں کی سردار ہے. اچھا اسی طریقے سے وہ جو آپ سنتی ہیں آیت میں بھی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, جس طرح شب قدر میں قرآن نازل ہوا, جس طرح شب قدر کو قرآن کے نازل ہونے کے لیے ظرف زمانی قرار دیا گیا, ظرف زمانی یعنی جس رات میں شب قدر میں قرآن نازل ہوا, جس طرح شب قدر کو قرآن کے نازل ہونے کے لیے ظرف زمانی قرار دیا گیا, اسی طرح سے قلب اطہر حضرت زہرا کو مصحف فاطمہ کے لیے ظرف مکانی قرار دیا گیا. یعنی اگر زمانے کے اعتبار سے قرآن نازل ہونے کے لیے شب قدر کا انتخاب کیا گیا تو مکانی اعتبار سے قلب فاطمہ کا انتخاب کیا گیا. اور وہ جو سورہ شعراء میں بھی آئے تھے کہ نزل به روح الامین علی قلب, اب مصداق قلب رسول کون ہے, یعنی قرآن جو ہے وہ قلب پیغمبر پہ نازل ہوا, خود قلب پیغمبر کون ہے, پیغمبر نے خود بہار الانوار کی 43 جلد میں فرمایا کہ فاطمہ ہی قلبی, فاطمہ جو ہے وہ اس سے مراد یعنی میرا دل جو ہے وہ ہے فاطمہ. گویا بہت سے علماء اور خطبہ ایک جملہ نقل کرتے ہیں, گویا وہ پورا قرآن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ پہ نازل ہو گئے, لہذا قرآن سامت کے نزول کے لیے شب قدر اور قلب رسول کو چنا گیا, اسی طرح قرآن ناطق کے نزول کے لیے آغوش فاطمہ کو چنا گیا. یعنی شب قدر میں ہر عمل جو ہے, شب قدر کا ہر عمل, قرآن ہر عمل ہزار سے ملٹی پلائی ہو جاتا ہے, یا تو اس کے برابر ہے یا اس سے بہتر ہو جاتا ہے, اسی لیے شب قدر کو ہزار ماہ سے بہتر کہا گیا. اور ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا پڑھنا 1000 رکعت مستحبی سے افضل ہے, 1000 رکعت مستحبی سے افضل ہے ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا کا پڑھنا. یعنی اگر شب قدر 1000 ماہ سے بہتر ہے تو ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا 1000 رکعت مستحبی سے بہتر ہے. اگر شب قدر سعادت ہے تو فاطمہ سرچشمہ سعادت و خوشبختی, شب قدر میں اگر خدا مومنین کو آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے تو اسی طریقے سے حضرت فاطمہ کے متعلق پیغمبر اسلام نے آپ نے سنا ہوا ہے کہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کو فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خدا نے فاطمہ کو اور محبان فاطمہ کو آتش جہنم سے دور رکھا. اور شب قدر میں حضرت زہرا میں جو مماثلتیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شب قدر میں قسمتوں کا فیصلہ ہوتا ہے اور بخت شب قدر میں خوش نصیب بن جاتا ہے. بخت اس شب قدر میں خوش نصیب بن جاتا ہے, بگڑی ہوئی قسمتیں سمت بن جاتی ہیں. اسی طرح در فاطمہ ہے جہاں پر ہر ایک کی بگڑی بن جاتی ہے, قسمتیں سنور جاتی ہیں. اگر شب قدر میں ایک سال کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے فقط ایک سال کی, تو در سیدہ پر تمام عمر کی تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اور جو بدبخت ہے وہ در سیدہ پہ آ کر نیک بخت بن جاتا ہے. اگر مرکز ماہ رمضان شب قدر ہے تو مرکز عصمت و طہارت فاطمہ ہے. اگر شب قدر قلب ماہ خدا ہے تو قلب پیغمبر فاطمہ. جس طریقے سے سال کی کوئی بھی رات شب قدر کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اسی طرح کوئی عورت اور مرد بھی سیدہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لفظ نسانہ میں بڑی وسعت تھی, نسانہ و نساکم جو آپ آیت موبائلہ پڑھتی ہیں, بڑی وسعت تھی, جمع کا صیغہ تھا. لیکن کیا کیا جائے کہ اس جمع کے صیغے میں نسانہ کا مزداق بننے کی صلاحیت کسی اور عورت کے لیے ممکن ہی نہیں. اگر کسی عظیم خاتون نے بھی چادر عصمت و طہارت میں داخل ہونے کی درخواست اور فرمائش کی تھی پیغمبر سے, تو پیغمبر نے یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ تم خیر بھرو. لیکن چادر عصمت و طہارت نے حضرت زہرا کے مقابلے پر کسی اور عورت کو داخل کرنے کی درخواست رد کر دی. اگر یعنی بعد, جبھی میں نے اس سے پہلے کہا کہ بعد رسول خدا اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام انبیاء اور آئمہ سے افضل ہیں فاطمہ, جس طریقے سے شب قدر کون سی یہ ایک راز الہی, اس سے سوائے راسخون فی العلم کے کوئی اور نہیں جانتا. اسی طریقے سے فاطمہ کی فضیلتوں کو درک کرنے سے بھی ہر شخص عاجز, یہاں تک کہ بی بی کی قبر تک مخفی, نہیں معلوم کہ جنت البقیع میں ہے یا مسجد نبوی میں ہے یا محراب و منبر کے درمیان کسی جگہ پہ ہے یا اپنے گزرے. اے سیدت نساء العالمین, ہمارا درود و سلام آپ پر ہو. پروردگار ہمیں دنیا میں آپ کی زیارت نصیب فرمائے, عقبہ میں شفیع روز جزا کی شفاعت ہمارے شامل حال پر. شب قدر میں کیا کریں, یہ ہے سب سے اہم سوال. ویسے تو آپ ماشاءاللہ پچھلی کلاسز کے اندر بہت سی باتیں علم میں آ چکی ہیں کہ کیا کرنا ہے, لیکن آقا محسن پر روی کتنی مشہور و معروف شخصیت ہے قرآن کے حوالے سے, یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کو اپنی حساب و کتاب کی رات قرار دے دینا چاہیے. حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ کتنی رقوم شرعیہ مجھے نکالنی ہے اس سال, اس بات کو بھی شب قدر میں متعین کرنا چاہیے. بلکہ کوشش کریں, اگر ممکن ہے, اس کا خاص طریقہ ہے فقہ اسلامی میں جو ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا, زیادہ تر کے تو علم میں بھی ہے, کہ خمس کی تاریخ بھی کوشش کریں کہ شب قدر ہی میں معین کرنا. یعنی میں 23ویں شب میں مثلا خمس نکالوں. وہ فرماتے ہی ہیں کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی کام آپ شب قدر میں انجام دیتی ہیں وہ 1000 سے ضرب ہو جاتا ہے, اور 1000 تو محاورے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ, ورنہ سمجھیں کہ انفینیٹی سے ملٹی پلائی ہو جاتا. یعنی کچھ احساس ہی نہیں کیا جا سکتا, درک ہی نہیں کیا جا سکتا اس کے ثواب اور فائدہ کتنا ہوگا. وہ فرماتے ہیں کہ بلکہ کتنا مجھے صدقہ پورے سال دینا ہے, کتنا دینا ہے, یہ بھی کیلکولیشن آپ شب قدر ہی کے اندر کر لیں. مثلا حساب لگا لیں کہ مہینے میں عام طور پر میں 300 سے مثلا 500 روپے صدقہ دیتی ہوں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. یہ آج کی رات آپ ارادہ کر لیں کہ میں اتنا صدقہ دوں گی. اسی طریقے سے کتنوں کی میں مدد کروں گی, یہ بھی آج کی رات بیٹھ کر ارادہ کریں, نیت کریں کہ میں اتنے افراد کی مدد کروں گی. کتنی کتابوں کا میں مطالعہ کروں گی، کتنے مسائل میں حاصل کروں گی اور یاد کروں گی، کسی نے مجھ کو تبلیغ کرنا ہے، غرض ہر نیک کام کا ارادہ آج کی رات آپ کر لیں، ہر نیک کام کا ارادہ، تو اس ہر چیز کا منصوبہ شکل قدر کے اندر بنا، پروردگار 1000 سے ضرب دے دے گا، یعنی اگر 1 گھنٹہ عام زندگی میں آپ علم حاصل کرتی ہیں تو 70 سال کی عبادت کا ثواب دلواتا ہے کہ جس میں دن میں روزے رکھے گا اور پوری رات عبادت میں بسر کی گئی۔ شب القدر میں گویا 1 گھنٹہ علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کرنا آپ کو 70,000 سال کی ایسی عبادت کا ثواب دلوائے گا جس میں تمام کے تمام دنوں میں روزے رکھے گئے اور راتیں عبادت میں بسر کی۔ 1 گھنٹہ فقط 70,000 سال، آپ سوچئے تو 70,000 کتنا ہوتا، کوئی مثلا مرد اب بھی اگر سوچے، اور خواتین بھی ویسے شریک تو ہو سکتی ہیں، عام طور پر خواتین جاتی بھی ہیں، جہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے ویسے پہنچ جاتی ہیں، لیکن تشیہ جنازہ کے ہر قدم پر 10 کروڑ یا 70 کروڑ گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 کروڑ یا 70 کروڑ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 10 کروڑ یا 70 کروڑ درجات اس کے بلند ہوتے ہیں، ایک ایک قدم کے بدلے، یہ نہیں کہ پورے جب تک کہ وہ دفن نہ کرتے، نہیں، ہر ایک ایک قدم کے بدلے۔ اور اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ رات 1000 سے ملٹی پلائی ہوتے تو 70 کروڑ کو آپ 1000 سے ضرب دیتے، میرے پاس تو کوئی کیلکولیٹر نہیں ہے ایسا کہ جو اس کا نتیجہ آپ کو دکھا سکے کہ کتنا زیادہ ثواب فقط نیت کرنے سے آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ تمام یہ رات کو منصوبوں کی رات بنائیے، نیک کاموں کی لسٹ بنائیے کہ مجھے سال میں کیا کیا کرنا ہے، اتنا نامہ اعمال کو بھاری کر دے گا آپ کی منصوبہ سازی آج کی رات کہ آپ میدان قیامت میں اپنے پگڑے کو دیکھ کر حیران اور سرگرتا ہو جائیں گی کہ آخر یہ کس قدر ممکن ہے، انسان باقاعدہ پہچانے گا نہیں کہ یہ میرے نامہ اعمال ہیں اتنے زیادہ، میں نے تو اتنے انجام نہیں دی۔ اسی طریقے سے مثلا اس رات کو اگر آپ کو 1 روپیہ بھی صدقہ دینا، 10 روپے صدقہ دینا، ایک غریب کو صدقہ دینا، اس کا معنی یہ کہ گویا 1000 غریبوں کو آپ نے صدقہ دے دیا یا نیت بھی کر دی۔ اسی طریقے سے مثلا کسی ایک شخص کو افطار کرانا، نیت کر لی کہ میں ایک کو افطار کراؤں گا، مثلا ایک کے معنی 1000 لوگوں کو افطار کرانا، یہ حرم امام رضا علیہ السلام کو سلام غریبوں کے صدقے کے برابر، ایک شخص کی افطار ہزاروں اشخاص کی افطار کے برابر جو ہے اجر و ثواب دلوانے والی، صرف منصوبہ سازی کر، اور سنجیدگی کے ساتھ، ایسا نہیں کہ فقط نیت کر کے بیٹھنا اور کرنا اس کے بعد کچھ نہیں۔ تو آپ اندازہ کریں گویا یہ جتنے بھی افطار یہاں پر نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ سب آپ کی طرف سے ہو، صرف اتنا سا صرف نیت کر لینے سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نیت کرے کہ بھائی اس سال میں دروس اٹینڈ کروں گی، مثلا علماء کے، اخلاقیات کے، جو کئی مسائل کے، یہ آپ کے سامنے جو ہیں علی پنا اشتہار دی، ام میں سب سے بڑا اور سب سے بہترین جو درس اخلاق ہے وہ آقا علی پنا اشتہار دی کا ہوا کرتا تھا، کچھ ہی عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا، اکثر یہ صرف ممبر پر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھتے ہی رونا شروع کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کو روتے دیکھ کر تمام ہزاروں کا مجمع رونے لگتا تھا، یہاں تک کہ آدھے گھنٹے تک اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے پورا مجمع زار و قطار رو کر گریا اداری کرتا تھا، یہاں تک کہ کچھ کہے بغیر ہی وہ مجلس ختم ہو جاتی۔ آقا علی بنا اشتہار، تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب میں جو ہے اس رات میں نیت کرے کہ میں کوئی علماء کے دروس اٹینڈ کروں گی، اب تو کیسٹس کے ذریعے بھی ممکن ہے، اگر فزیکلی کسی جگہ جانا ممکن نہیں ہے، تو آپ لائیں گھر میں سنیں، اپنے آپ کو، اپنی اخلاقیات کو درست کرنے کی انسان کو ہمیشہ فکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات یہاں پر مدرسے میں اگرچہ یہی سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں لیکن پھر بھی ایک الگ سے ایک درس اخلاق کا جو مکمل ایک درس اخلاق ہو، اور علماء کی زبانی ہو، علماء بعمل کی زبانی، وہ آپ لائبریری سے لا کر سنیں تو آپ اپنے اندر بہت تبدیلی محسوس کریں، تو یہ ضرور۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر آج کی رات کسی بھی ظالم پر نفرین کرنا، تو گویا ایک ظالم سے اظہار برات کرنا اور اس پر نفرین کرنا 1000 ظالموں کے خلاف نفرین کرنے کے برابر۔ یہ وہ شخص ہے جو واصل جہنم ہوا، یا جس نے زاہدان میں حملہ کیا تھا اور بہت بڑی تعداد میں بم دھماکے میں جو ہے مومنین اس کے اندر شہید ہوئے تھے اور باقاعدہ پھر ایرانی طیاروں نے فضا میں ہی اس کے جہاز کو انٹرسیپٹ کر کے نیچے اتارا تھا, اس کے بعد گرفتار کر کے لے گئے اور کچھ ہی عرصے میں کیونکہ جرم اس کا ثابت تھا اس کو پھانسی دے دی. تو صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ایک ظالم کے اوپر نفرین کرنا گویا اس کا ثواب آپ کو دلائے گا کہ آپ نے 1000 ظالموں سے اظہار عداوت اور نفرت کیا. یہ خود ایک بہت بڑا اجر و ثواب دلوانے والی چیز ہے. اور ان لوگوں کی ظلم و ستم کی انتہا کوئی نہیں, مختلف آپ سنتی بھی رہتی ہیں لیکن ہمارے بڑے بڑے علماء اور مراجع آیت اللہ صادق کا صدر ان کو جب شہید کیا گیا تھا, یہ اب دیکھیں جتنے بھی علماء اس میں بیٹھے ہوں وہ سب بھی ساتھی ان کے شہید ہو گئے. ان لوگوں کے مظالم, ان لوگوں کے لیے نفرت کا اظہار کرنا, ان کے لیے بد دعائیں کرنا آج کی رات, یہ بہت اہم ترین عمل ہے جو آپ کو انجام دیں. آیت اللہ شیخ فضل اللہ نوری یہ خود وہ تھے, ان پہ بھی مظالم کی بڑی انتہا ہوئی اور ان کو پھانسی دے دی گئی. آیت اللہ فضل اللہ نوری مشروم کا جو تحریک چلی تھی ابھی اس کا موقع نہیں ہے بتانے کا. تو بہرحال اور زیادہ افسوسناک صورتحال یہ تھی کہ ان کی خود پھانسی اور ان کے قتل میں ان کا اپنا بیٹا شریک. اور جب آیت اللہ فضل اللہ نوری کو بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا خود آپ ہی کے خلاف اتنا زیادہ کام کر رہا ہے تو انہوں نے کہا مجھے کوئی تعجب نہیں, کیونکہ اس کی ماں کا بچپنے میں انتقال ہو گیا تھا, اس کے بعد ایک عورت کا دودھ اس نے پیا تھا جو مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ عورت ناصبی اور دشمن اہل بیت تھی, اس لڑکے کا یہ انجام ہونا ہی. تو بہرحال اسی طریقے سے جتنے بھی اور ظالم جو ان کی رعونت اور تکبر جو اپنے درباروں میں کس طریقے سے اتنے بڑے بڑے علماء کو یہ لوگ بلایا کرتے تھے, یہ آج کی رات ان ظالموں کے خلاف ایک نفرت کی رات. اور آپ یہ نیت کریں کہ روزانہ مثلا میں ایک تسبیح درود کی پڑھوں, درود خود ایک درود پڑھنے سے نامہ اعمال بھاری ہو جاتا ہے اور میزان کا جو پنڈڑا ہے وہ بالکل بھاری ہو جاتا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ آپ پورے سال کا کوئی ارادہ کریں کہ جب بھی کبھی پیغمبر اسلام کا یا آئمہ اطہار کا نام آئے گا میں ضرور درود پڑھوں گی. کہ میں پورے سال پردے کی انتہائی سخت پابندی کروں گی. ایران کے اندر باقاعدہ ہفتہ منایا جاتا ہے, حجاب کا ہفتہ, اس کو خوشیوں کا دن قرار دیا جاتا ہے, فخر کا اظہار کرتی ہیں عورتیں کہ ہم باحجاب. باقاعدہ یہ حجاب کے سلسلے کا ایک پروگرام ہو رہا ہے جس میں خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. پورے سال کوئی موقع ایسا نہیں جانے دوں گی, کوئی شادی کی تقریب کوئی ایسی تقریب نہیں ہوگی جس میں میں نامحرموں کے سامنے مثلا میک اپ کر جاؤں. ابھی اس لیے ہی نیت کر لیں کہ میں ایسا نہیں کروں. تو پھر آپ دیکھیں کہ پورے سال حجاب محجبہ ہونے کا اور حجاب کا جو ثواب ہے وہ کس طرح سے شب قدر میں 1000 یا انفینٹی سے ملٹی پلائی ہو کر آپ کو ملے گی. اسی طریقے سے نیت انسان کر لے کہ میں مریض کی عیادت کروں, یا آیت اللہ شیخ جواد تبریزی ہیں جن کا بھی میں آگے چل کر ایک سلسلے میں کچھ ایک واقعے میں بیان کرنے والا ہوں, میں مریضوں کی عیادت کے لیے جاؤں گی, میں چند اہم اہم مستحبات آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو فقط اس رات نیت کرنا, اور یہ فقط نیت کرنا ہی آپ کو اتنا عظیم ثواب دلوا دے گا کہ ہر آیت اللہ جیسے کہ مشیخ محسن دراتی نے بھی فرمایا کہ ہر نیک کام کی منصوبہ بندی اس رات کرنی عیادت کے لیے جانا, یہ کتنا عظیم ثواب. اسی طریقے سے زیارت قبور کے لیے جانا. ایران میں آپ دیکھیں کہ لوگ اس طرح سے عادی ہیں کہ مثلا کوئی اگر موٹر سائیکل پہ اپنے آفس بھی جا رہا ہے تو جاتے جاتے وہ قبر پہ ہاتھ رکھ کے مثلا انہا نزلنا پڑتا ہوا جا رہا. خواتین ان کا بھی جانا بہرحال حرام نہیں ہے, قبرستان وغیرہ خواتین بھی جا سکتی ہیں اور ایران میں جاتی ہیں. تو اس طرح سے کوئی بھی نیت کر لیجیے. اور وہاں پر اتنا زیادہ مانوس ہیں لوگ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے جس جگہ پہ لیٹے ہوئے اطراف میں کیا ہے, قبور قبریں ہیں, جو ہمارے یہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ قبرستان جسے کوئی منحوس یا چڑیل اور بھوتوں کی پسند کوئی جگہ سمجھی جاتی ہے, وہاں پر اپنے بچوں کو لے جایا جائے, رات وہاں پر بسر کی جائے, بچے وہاں تکیہ لگا کے قبروں کے کنارے سو رہے ہوں, لیکن وہاں پر ہوتا ہے. خواتین اس طریقے سے قبور کے پاس جا کر تلاوت قرآن کرتی ہیں اپنے اعزاز و اقارب کی قبور کے پاس. باقاعدہ کسی سے میں نے سنا تھا کہ دل کی تو بلتستان میں کوئی گاؤں ہے کہ کوئی مرنے والا جو بھی ہوتا ہے 3 دن تک لوگ خیمہ لگا کے اس کی قبر کے پاس بیٹھتے ہیں اس کی قبر کے اطراف میں اور مسلسل تین روز تک مسلسل تلاوت قرآن کرتے رہتے ہیں. لوگ باقاعدہ باریاں لگاتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا تعطل نہ ہو کہ جو تین دنوں تک مسلسل قرآن کی تلاوت جو ہے وہاں پر کرتے رہتے ہیں. تو آپ خود سوچیے کہ عذاب قبر اور اس کا کیا سب ختم ہو جائے گا, اور یہ اگر نعمت کسی کو اس طرح سے حاصل ہو جائے, خواتین اس طریقے سے جاتی ہیں. تو نیت بھی اگر کر دیجیے بہت سے نیک کاموں کی تو بہت اہم آپ کے لیے نام اعمال کو وزنی کرنے کا کمر بنے گا. اچھا آج کی رات میں ایک بات کا بڑا خصوصی خیال رکھنا, وہ یہ کہ اس کی ابتدا ظاہر افطار سے ہوگی. روزہ ختم ہوگا 18 بھی, آپ شام کو ماشاءاللہ افطار کریں گے, کوشش کریں گے شب قدرے جتنے بھی آئیں 19, 21, 23, 25, 27, 29 بھی اگر آپ گزار رہی ہیں, کوشش یہ کریں کہ عام جو دن راتوں میں جو آپ افطار کرتی ہیں اس سے یہ سادہ تر افطار ہونی چاہیے. یہ بہت عام ہے اور علماء نے فرمایا کہ اس کو سادہ رکھنا افطار کو اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جتنا آپ نے ہیوی قسم کا افطار اس میں کیا بہت کم ہی امکان ہوگا کہ آپ کو نیند آ جائے گی. سر جتنا آپ کم اور ہلکا پھلکا افطار کریں گی آپ رات جاگتی رہیں, ورنہ نیند کا ایسا غلبہ ہوگا کہ بہرحال وہ ایک عظیم ترین ثواب کے دریاؤں کے برابر بھی, پانی کے برابر بھی, کسی بھی گناہ اور ریت کے ذرات کے برابر بھی کسی بھی گناہ تو فقط جاگنے سے معاف ہو جاتے ہیں. لوگ کتنا کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا ہم ایک نیپ لے لیں, ایک چھوٹی سی مثلا ایک پاور نیپ اور ہلکے پھلکا سا اگر ہم سو لیا جائے 5 منٹ, نہیں 1 منٹ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر آپ سوئے تو اس عظیم ثواب کو آپ اپنے ہاتھ سے کھو دیں. تو اس رات کو خاص طور پر کوشش یہ کریں کہ افطار ہلکا پھلکا رکھیں تاکہ رات کو آپ کو کھانے کے لیے بہت ٹائم پڑا ہے, اگلی راتیں بھی آئیں گی اس کے بعد بھی کھاتے رہنا ہے جتنا مرضی آپ چاہیں کھائیے, لیکن خاص طور پر اس رات کو اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور ہلکا پھلکا کریں, ورنہ نیند کا غلبہ ہوگا اور یہ رات اتنے بڑے ثواب سے محروم کہیں نہ کر پاتے. آیت اللہ بہجت فرماتے کہ ہمارے کالم گزرے آبائے مرتضی کشمیری, کربلا کے بڑے صاحب کرامت بزرگ گزرے, یہ مغرب کے 2 گھنٹے بعد افطار کرتے تھے, درمیان میں فقط ایک آدھ لقمہ لیتے تھے, فقط ایک آدھ لقمہ. ہم نے دیکھیں ہمارے لیے تو بہرحال نہ اس چیز کا کوئی حکم ہے, نہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ کھانا اتنا کم کرے, اور نہ میں منع بھی کر دوں گا تو کون سا کوئی وعدہ رہے گا, بہت وعدہ نہیں آتا جب. تو بہرحال پیغمبر اسلام اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنے ہو 2-3 کھجوروں سے بس افطار ہوتا ہے. بعض مجتہدین ہمارے ان کے یہاں بھی افطار پارٹیاں تاریخ میں ملتا ہے کہ ہوتی رہی, ہمارے یہاں تو افطار پارٹیوں کو جو کانسیپٹ ہے اس سے ہٹ کر کہ جو بھی ہوتا تھا گھر میں بس وہ حاضر کرتے تھے, نہ کسی تکلف میں پڑھتے تھے, نہ مہمان تکلف میں پڑھتا تھا, نہ میزبان تکلف میں پڑھتا تھا, اور بعض کے یہاں صرف خشک روٹی اور سکنج بھی, فقط یہ ہوتا تھا افطار, بس آئے افطار کیا ہلکا پھلکا سے کھایا اور چلے گئے, نہ کوئی تکلف, نہ کوئی زحمت, نہ کوئی پریشانی, نہ کوئی تیاریاں, نہ کچھ. خیر وہی میں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ ہم بے عینی اس کے اوپر عمل کریں کیونکہ ہمارا نہ مقام و مرتبہ ہے, ہم تو بہت پہلے کے جو مرحلے ہیں واجب و حرام کے اسی کے اندر اٹکے رہ گئے ہیں, تو کہاں مستحبات مکروہات وغیرہ کی طرف یا مباحات کو ترک کر رہے ہیں یا مشتبہات کو ترک کرنے کی طرف جائیں. آیت اللہ سید کاظم یزدی یہ وہ ہیں کہ جن کی بہت مشہور کتاب ہے, ان کو صاحب عروا کہا جاتا ہے, عروۃ الوثقیٰ, جو مسائل فقہ کی بڑی عظیم و شان کتاب ہے. زمانہ مرجعیت میں آپ کو پتہ ہے کہ پورے دن کی خوراک کیا ہوتی تھی آیت اللہ کاظم یزدی کی, فقط یہ آدھا, ایک انڈا پورے دن میں وہ بھی ابلا ہوا, آدھا زہر کے وقت کھاتے تھے اور آدھا رات کے وقت کھاتے تھے, بس یہ پورے دن کی خوراک تھی, پورے دن کی خوراک تھی. اور 40-40 دن تک فقط ایک نان خشک پہ گزارا ہوتا تھا, اور اس کے ساتھ کوئی شار چھوڑنے والا, کوئی ڈبونے والا, کوئی لکوڈ, کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی تھی جو اس کے ساتھ ڈبو کر کھا سکے. تو بہرحال سے یہ آپ کو احساس دلانے کے لیے کوشش کریں کہ میں عام راتوں کے لیے نہیں کہہ رہا, فقط شب قدر کی جو راتیں ہیں نیند کے غلبے سے بچنے کے لیے اہم ترین نسخہ ہے کہ افطار ہلکا ہونا چاہیے تاکہ کہیں کو عظیم ثوابات سے نہ نکل جائے. پھر ایک اور بات خاص طور پر جو آپ کی آپ کو جس کا خیال رکھنا ہے وہ ہے کہ جیسے ہی افطار ہو جائے, ویسے تو اگر افطار سے پہلے ہی یہ کام ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے, لیکن چلے اگر مہمان گھر میں ہیں یا مثلا گھر والے ہیں جو افطار پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو ایک الگ بات, نمازوں کی اول وقت ادائیگی, نمازوں کو بالکل اول وقت میں پڑھنا. آپ اگر کوئی انتظار نہیں کر رہا ہے افطار پہ تو پہلے نمازوں کو پڑھنا. بلکہ عام دنوں میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ دیر نماز کا وقت آئے اور اس میں بالکل دیر نہ کیا جائے. ہمارے کتنے ہی پرابلمس ایسے ہیں, کتنے ہی پرابلم کہ ہم فقط اول وقت نماز کی ادائیگی سے ان تمام پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سید عبدالحادی شیرازی, یہ وہ ہی ہیں جن کا تھوڑے عرصے پہلے جو کتابچہ بھی آپ کو دیا گیا اس میں بھی ان کی تصویر تھی کہ جو نمازوں کو ہونے سے پہلے زیارت امام حسین خشوع خضوع نماز میں پیدا کرنے کے لیے, وہ یہ آیت اللہ سید عبدالحادی شیرازی. یہ خود فرماتے ہیں آیت اللہ جو حکیم ہیں ان کے زمانے کے مرجع تھے, یہ خود نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد جس وقت وفات پا گئے تھے اس وقت آیت اللہ عبدالحادی شیرازی بہت چھوٹے تھے, لیکن وفات کے بعد سارے گھر کی ذمہ داری آیت اللہ عبدالحادی شیرازی کے کانکھوں پر آن پڑی. مالی حالات بہت زیادہ خراب تھے ان کے, اور ایک دن ان کے والد ان کے خواب میں آئے مرحوم والد اور کہا ہے عبدالحادی کیا حال. انہوں نے اپنے تمام مالی حالات جو سب خراب تھے سارے باتیں بتائیں اور ان کے خرابی کی شکایت کی اپنے والد کی روح سے. ان کے والد کی روح نے ان کو ایک طریقہ بتایا, آیت اللہ عبدالحادی شیرازی خود فرماتے ہیں اور ہم لوگوں کے لیے بہت کارآمد چیز ہوگی, فرماتے ہیں ان کے والد کی روح نے کہا عبدالحادی گھر کے تمام بچوں اور بڑوں سب کو کہو کہ نمازوں کو اول وقت میں اگر یہ لوگ پڑھیں گے تو پورے گھر کی غربت اور تندرستی دور ہو جائے گی. اور آیت اللہ عبدالحادی شیرازی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس بات پر عمل کرنا شروع کیا تو بہت ہی جلد ہمارے مالی حالات بالکل درست ہو کر ساری غربت اور تندرستی ختم ہو جائے گی. تو یہ گھر میں کوشش کریں جس جگہ بھی مالی پریشانیاں ہیں وہاں نمازوں کو اول وقت کی ادائیگی, اور اگر شب قدر میں اول وقت کا آپ نے ارادہ کر لیا ماشاءاللہ اور اس پہ عمل درآمد بھی شروع کر دیا آج ہی کی رات سے, تو اس کا معنی یہ ہوں گے کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے آئندہ تمام زندگی کی نمازیں بھی اول وقت میں ہیں. اگر بتاؤں گے تو برکت ایسی ہیں تو ساری زندگی کی نمازیں بھی ایسی ہیں. تو نمازوں کی حفاظت, اپنے نمازوں کی حفاظت سے اصل مراد ہوتا بھی یہی ہے, ایک تو اول وقت ادائیگی اور گناہوں سے پرہیز, یہ دو چیزیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں نمازوں کی حفاظت. جیسے کہ واقعہ سینئر گروپ ہے آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کو تو میں نے خیر پیش کیا تھا کہ امام خمینی کو جب شاہ کے فوجی گرفتار کر کے لے جا رہے تھے اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, چاروں طرف فوجی تھے, امام خمینی کو گاڑی میں بٹھایا ہوا تھا اور لے جا رہے تھے جیل کی طرف, امام خمینی نے ان سے کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, گاڑی کو رکواؤ تاکہ میں وضو کر کے نماز پڑھ سکوں. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں تو پرمیشن نہیں کہ ہم آپ کو اس طرح سے جو ہے اجازت دیں. تو بڑا جب بحث و مباحثہ ہو, کہا میری نماز قضا ہو جائے گی, نکلی جا رہی ہے, آپ کی اس تمام جو کاروائی ہوئی اس میں نماز میرا بہت عرج ہو گیا, میں نماز کو اپنی ترک نہیں کر سکتا, گاڑی کو رکواؤ. بڑی مشکل سے اس بات پر تیار ہوئے کہ دروازہ کھولا جائے گا, گاڑی روڈ کے کنارے پر رکے گی, امام خمینی ہاتھ باہر نکال کر جھک کر امام خمینی نے تیمم کیا زمین پر ہاتھ مار کے مٹی پہ, اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ میری زندگی کی یادگار ترین نماز تھی کہ جو میں نے قبلے کے بالکل برخلاف سمت, جب کیونکہ گاڑی بالکل قبلے کے برخلاف جا رہی, وہ پھر الگ اس کے قبلے مسئلے ہوتے ہیں کہ ابھی جیسا تیسا جیسے بھی نماز پڑھی جا سکے پڑھیں اور اس کے بعد پھر اس کے قضا بھی کریں, بہت سے ایسے مسائل ہو جاتے ہیں جو کہ فی الحال ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے. امام کو میں نے کہتے ہیں کہ میری زندگی کی یادگار ترین نماز تھی جو میں نے اس طرح سے گاڑی سے نیچے ہاتھ کو جھکا کر اور زمین پر ہاتھ مار کر تیمم کر کے پڑھی تھی جبکہ قبلے کے برخلاف سے. تو یہ ایک اہم ترین چیز ہے خاص طور پر جس کا ہم کو بڑا خیال کرنا ہے, اور کوشش یہ کریں جیسے تصویر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان نمازوں کا قنوت کا بھرپور استعمال کریں نماز شب میں, نماز شب میں بھی اور اپنے واجب نمازوں کے قنوت میں بہترین استعمال. مثلا ہم یہ سوچتے ہیں کہ نماز جتنے بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کے جو قنوت ہے فقط یہ قنوت کوئی صاحب پڑھتی نہیں, کوشش کریں کیونکہ اس رات میں 1000 سے ضرب ہو رہا ہے ہر آپ کا عمل پورے تو ثواب و فائدے کے اعتبار سے. اور یہ جب بار بار مثلا آپ ضروری نہیں کہ ایک ہی قنوت پڑھیں کوئی سی ایک دعا نہیں, آپ مثلا رب زدنی علما ہوا یقینا ہوا یقینی بالصالحین, یعنی اپنے علم کے حوالے سے بھی دعا کر سکتی ہیں, ربنا اغفر لی والے والے دیا بھی ایک ہی قنوت میں پڑھ سکتی ہیں, ربنا آتینا فی دنیا والی دعا وہ بھی اسی قنوت میں پڑھ سکتی ہیں, اللہم کن لی ولی کل حجت والی دعا بھی اسی قنوت میں پڑھ سکتی ہیں, ربنا صرف عنا عذاب جہنم والی دعا بھی اسی میں پڑھ سکتی ہیں, کلمات فرج بھی اس میں پڑھ سکتی ہیں. اگر دو تین منٹ کھڑے ہو کر اگر قنوت زیادہ پڑھ لیے جائیں تو کیا حرج ہوگا, کوئی حرج نہیں. اور ہر قسم کی دنیا اور آخرت کی ہر خیر قنوتوں کے اندر پوشیدہ, ہر خیر. تو اگر تین چار پانچ چیزیں بھی اگر یہ قنوت کے اندر پڑھ لی جائیں, اردو میں بھی قنوت کو پڑھ سکتے ہیں, اپنی عام دعائیں بھی جو عام ترین حاجتیں ہیں آپ کی وہ بھی آپ اس قنوت کے اندر مانگ سکتے ہیں, دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. البتہ کراہیت ہوتی ہے نا, ثواب نماز کم ہو جاتا ہے لیکن بہرحال پڑھا تو جا سکتا. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ رات اتنی اہم اور فضیلت والی رات, اتنی فضیلت والی کہ کوشش کریں کہ اس میں آپ نافلہ نمازیں بھی خاص طور پر مغرب اور عشاء کے جو نافلہ ہیں وہ تو ضروری پڑھ لیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے سامنے آیت اللہ سید محمد رضا جلپائی رہے ہیں جو کہ مستحبی نمازیں جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں, اس کے بعد دعائیں جو ہے وہ مانگ رہے ہیں. تو نافلہ نمازیں چاہے آپ عام دنوں میں نافلہ نہ پڑھتی, کوشش کریں شب قدر میں تو نافلہ پڑھی. اور آیت اللہ بہجر کی بات بیان فرماتے ہیں کہ عبودیت کا جتنا اظہار مستحب نمازوں میں قوی ہوتا ہے اتنا واجب نمازوں میں نہیں ہوتا. بڑا عجیب و غریب جملہ کہتے ہیں, کہتے تھے عبودیت کا اظہار واجب نمازوں سے زیادہ مستحب نمازوں میں قوی ہوتا ہے. اور وہ جو آپ حدیث بھی ہے نا ملا اظہر الفقی میں بھی ہے, بہار میں بھی ہے, وسائل الشیعہ میں بھی ہے, کہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری کوئی مستحب نماز اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنے کا بھی حکم ہے. تو پروردگار عالم فرشتوں کے سامنے فخر و مباحت کرتا کہ میرے اس بندے کو دیکھو کہ اپنی مستحب نمازوں کے قضا جو میں نے اس پر واجب بھی نہیں کیے ان کی نمازوں کے قضا کرتا. مستحب نمازوں کی دیکھیے قضا کا حکم ہے, مستحب روزوں کے قضا کا حکم نہیں. مثلا اگر کسی کا مثلا قدیر کے دن کا روزہ نکل گیا تو یہ نہیں ہے کہ اس کی قضا کرو, نہیں, لیکن مستحب نماز میں. البتہ ایک موقع سے فائدہ اٹھا کے بطور اس سلسلے میں بتا دوں کہ عام طور پر لوگ بہرحال نافلہ نمازیں نہیں پڑھتے, پڑھ نہیں پاتے, واجب نمازیں پڑھنا مشکل ہو رہی ہیں آج کل. تو اگر 34 رکعت نافلہ نہ پڑھ سکے تو شریعت نے کھڑا اور یہ بتایا ہے کہ ہر دو رکعت کے بدلے اگر ایک مد دے دیا جائے, تین پاؤ کے قریب آٹا غریب کو کفارے کے طور پر, تو پوری نافلہ کا ثواب مل جاتا. یعنی روزانہ 34 رکعت کا جو بنے کا حساب وہ تقریباً ویسے تو روزانہ 13 کلو کے قریب بنے, لیکن اگر کوئی شخص روزانہ کے اعتبار سے 13 کلو نہ دے سکے تو تقریباً 1.5 کلو روزانہ کے حساب سے یعنی مہینے کا تقریباً 45 کلو اگر افورڈ کر سکے اس کو تو عظیم فائدہ یہ دلوائے گا کہ آپ کی تمام جو نافلہ نمازیں آپ نہیں پڑھ پاتی اس کے ثواب کو کمپنسیٹ کر دے گا اور یہ اس کے برابر سب کا ثواب آپ کو دلوا دے گا. یعنی تقریباً ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ماہانہ تقریباً 45 کلو بن جاتا ہے اگر 1.5 کلو روزانہ کے اعتبار سے, ورنہ تو 13 کلو روزانہ کا حساب بنے گا. لیکن چلے اتنا نہ کر سکے تو علامہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 1.5 کلو کے قریب دے دے تو مہینے کا تقریباً اس طرح سے 45 کلو بنے گا اور آپ کو یہ ثواب دلوا دے. تو بہرحال یہ تو بیچ میں ایسی بات آ گئی کیونکہ بہرحال نافلہ نمازوں کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے, تو آج کی رات یہ فراموش نہ کریں, ضرور نافلہ پڑھ لیں. اور اس کے بعد جو اہم ترین ایک اور چیز ہے جس کا بھی اس سے پہلے بھی ذکر ہوا ہے اور وہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ایک لمحے کو آنکھ جھپکنے نہ پڑے, آنکھوں پہ پانی ڈالیے مسلسل. اور میرا جو مشورہ جو میں نے پچھلی بھی کلاس میں دیا تھا, مشورہ یہ ہے کہ ادھر آپ نے تھک گئی کمر کو سیدھی کرنے کے لیے آپ نے کمر کو سیدھی کیا بستر پہ لیٹ کر اور وہیں آپ سو جائیں. کوشش یہ کریں کہ اتنی اہم رات ہے, اتنی اہم رات ہے کہ یہ والا رسک لیا نہیں جا سکتا. کوشش کریں کیونکہ سال بھر میں اور تو کبھی ایسا نہیں ہوتا, عام حالات میں بھی آپ آرام سے 3-3 بجے تک اکثر جاگ جاتی ہیں, اس میں 3 بجے کے بعد تو پھر سحری کا ہی سما گھر میں شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال کوشش کریں کہ کسی بھی طور پر اس میں اس سلسلے میں آپ اقدام کریں. تو بہرحال جو عام زندگی میں بھی آپ کو بہت, یعنی آپ نے عام زندگی میں دیکھا جائے تو کتنے نیک اعمال کے لیے کتنی محنتیں آپ کرتی ہیں, تو وہ اس عظیم رات کو سو کر گزار دے تو سوائے علماء فرماتے ہیں بدبخت ہی ہوگا آج کی رات جو سو جائے گا. اچھا اسی طریقے سے آیت اللہ حسین مظاہر کی بہت مشہور پیارا گھر بھی ہے کتاب, وہ یہی آیت اللہ حسین مظاہر, اور علماء اخلاق میں شمار ہوتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اصفہان کا ایک ظالم ایک دفعہ ایک بزرگ عالم عالم دین کے پاس آیا اور کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ سب سے بہترین عمل آج کی رات کا کون سا. ان عالم نے فرمایا, آیت اللہ حسین مظاہری فرماتے جن کے پاس وہ آیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے آج کی رات کا سب سے بڑا عمل اور بہترین عمل یہ کہ تم آج کی رات سوتے ہو. وہ چلا کے اس وقت بہت حیران پریشان, جب خیر سو کر اٹھا تو بعد میں اسے احساس ہوا کہ عالم نے بالکل صحیح مشورہ دیا تھا کہ نہ جانے کتنے گناہوں کے اندر وہ رات میں بسر کر دیتا. تو اگر کسی اعتبار سے غیبتیں میں رات گزارنا ہے, کسی رشتہ داروں پر تنقید میں وہ رات گزارنا ہے بات چیت کرتے ہوئے, تو بہتر ہے کہ پھر سو جائیں, کم سے کم اس عظیم رات کو کس گناہ سے تو محفوظ رہ سکیں. تو بہرحال سو جانا زیادہ بہتر. تو جھوٹ میں رات گزارنا, خدا نہ خواستہ غیبت میں اس رات کو گزارنا, تہمتوں سے خاص طور پر اس رات کو اپنے آپ کو دور رکھنا. حضرت موسیٰ کی جو مناجات ہیں اس رات کے سلسلے میں, پروردگار میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے نزدیک ہو جاؤں, میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو آواز پروردگار آئے کہ جو میرا قرب چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شب قدر میں بیدار ہے, جو میرا قرب چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شب قدر میں بیدار ہے. تو بہرحال کوشش یہ کریں کہ اس میں تھوڑی سی محنت تو ہے, نفس کی مخالفت کرنی پڑے گی. دل بہت چاہ رہا ہے, دل بہت چاہ رہا ہے کہ سو جائیں سو جائیں سو جائیں. اکثر لوگ تھوڑا پریشان ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم کیا تھوڑا سا بھی نہیں سو سکتے. نہیں سو سکتے تھوڑا سا, اگر اس ثواب کو آپ کو لینا ہے. آیت اللہ بہجت یہ فرماتے ہیں کہ امام خمینی نے ایک دفعہ اپنے جوانی کے دور میں ایک شخص کی دعوت کی جو ان کا بڑا قریبی دوست تھا, اور اس دعوت میں کھانے میں خورشتے سبزی جو وہاں کا بڑا ایک اچھا کھانا شمار ہوتا ہے اس کا اہتمام کیا. البتہ ان کے دوست نے دیکھا کہ امام خمینی نے ان کو تو سامنے پیش کیا خورشتے سبزی لیکن خود نہیں کھا رہے. انہوں نے کہا آپ خود کیوں نہیں کھا رہے, کہ آپ کو پسند نہیں؟ امام خمینی نے فرمایا کہ نہیں, مجھے بہت پسند ہے لیکن میں اپنے نفس کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں جملہ, لہذا میں نہیں کھاؤں گا. تو دیکھیے نفس کی مخالفت بعض اوقات بہت سارے مباح کاموں میں انسان اس طرح سے مخالفت کرتا ہے تو پھر گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ بچا دے. جوانی سے اس پر عمل پیرا تھے تو دیکھیں کہ بعد میں ان کی شخصیت میں کیسا ایک استحکام پیدا ہوا. تو بہرحال میں نہیں کھاؤں گا. تو آپ کا تو دل بہت چاہ رہا ہوگا سونے کو, نفس بہت مجبور کر رہا ہوگا تھوڑا سا تو سو جاؤ تھوڑا سا تو سو جاؤ, لیکن آپ مخالفت کریں اور نہ سو. تین راتیں اگر نہیں سوئیں گے پورے سال میں تو کون سے ایسے قیامت آ جائیں گے. تو بہرحال یہ بہت بڑا عمل ہے. اسی طریقے سے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی جو خود فرماتے تھے کہ صرف شب قدر میں نہیں, میں رمضان المبارک کی تمام راتوں میں جاگا کرتا ہوں, تمام راتوں میں. تو جب ان لوگوں کو اتنی نورانی شخصیتیں بنی, ان کے اخلاق اور کردار اتنا نمونے عمل بنے لوگوں کے لیے کہ آج ان کا انتقال کے بعد بھی کیسے زندہ زندہ جاوید لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہوگا. تو صرف شب قدر میں نہیں, ماہ رمضان المبارک کی تمام راتوں میں آیت اللہ محمد حسین طباطبائی جاگا کرتے ہیں. اور شیخ مرتضی انصاری جن کو خاتم الفقہا والمجتہدین کہا جاتا ہے, ایک آنکھ سے نابینا تھا. رات کے وقت تو مطالعہ کر ہی نہیں پاتے تھے شیخ مرتضی انصاری, دن میں درس و تدریس میں گزارتے تھے, تصنیف و تعلیف وقت گزارتے تھے اور مسلسل عبادت میں مشغول رہتے تھے, یہاں تک کہ زیارت عاشورہ سو لان اور سو سلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے, اور پھر قبر امیر المومنین قریب آدھے گھنٹے کے قریب آ کر آرام کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد نماز جعفر تیار پڑھتے تھے اور قرآن کا ایک جز تلاوت کرتے تھے. ایک آنکھ کی نابینائی کے ساتھ اتنے بڑے بڑے کام کرتے تھے. افسوس تو ہماری حالت پہ کہ ہم اس رات اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر کے سونے کی فکر میں جو صحیح و سالے میں ملتے. تو بہرحال یہ سست رفتاری اور یہ سستی اور کاہلی خاص طور پر دین کے شعبے میں یہ ترک کرنا پڑے. ایک وجہ کہ غیبت نعمانی میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے نے وہ فرمایا کہ گویا تم ان زمانے والوں سے زیادہ سہل پسند ہو کہ جب حضرت قائم قیام کریں گے تو وہ سواریوں اور زین یعنی جو سواریاں ہوں گی زینوں پر مسلسل کوشش اور جنگ کو تھکاوٹ سے اور خون پسینہ بہانے سے اور نیند کو ترک کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوگا. حضرت قائم کے جو ساتھی ہوں گے وہ فرمانے کے اپنی زینوں پر ہی یعنی اپنا خون بہائیں گے اپنا پسینہ بہائیں گے اور نیند کو ترک کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوگا. ہم سوچتے ہیں کہ بس امام زمان آئیں گے تو بس آرام ہی آرام اور سکون ہی سکون وہ بھی بعد میں جا کر ہوگا لیکن کام بہت کرنا پڑے گا. سستی اور کاہلی جو دین کے شعبے میں آ گئی اس کو الخصوص ترک کرنا ہوگا. تو بہرحال یہ بات ہے. اس کے علاوہ آیت اللہ بہجت نے تین علماء کا نام لیا. ہمیں واقعی علماء کی سیرت کو دیکھ کر رشک آتا ہے. شیخ مہدی خالصی جو آپ کے سامنے ہیں شیخ مہدی خالصی ان کے متعلق سنیے گا اور شیخ مرتضی انصاری کا بھی جس سے پہلے آپ نے ابھی تصویر دیکھی اور تیسرے تھے شیخ محمد حسین کاظمینی عرب. یہ تین افراد کے متعلق آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ دنیا میں زہد و تقوی اور قناعت کے حوالے سے سلمان اور لقمان کی مثال تھی. اگرچہ نبی نہیں تھے آیت اللہ بہجت کا جملہ سنی اگرچہ یہ افراد نبی نہیں تھے مگر تمام آثار و خواص انبیاء رکھتے تھے. یہ شیخ مہدی خالصی جن کی زیارت کا شرف اس وقت آپ کو حاصل ہو رہا ہے کہتے نبی نہیں تھے لیکن تمام آثار و خواص انبیاء رکھتے تھے. رشک آتا ہے ان لوگوں کے اوپر. اور آیت اللہ ابو الحسن اصفہان روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ عمل ام داؤد انجام دیتے ہیں. 90 سال کی پیرانہ سالی میں بھی عمل ام داؤد اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے نوجوانوں کو تو پتہ بھی نہیں کہ عمل ام داؤد کیا ہوتا ہے اور مسجد جمکران میں یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے یہ عمل ام داؤد کرتے ہیں. تو ہم تو بہت اتنا پیچھے رہ چکے ہیں تمام چیزوں میں کہ کسی چیز میں آگے نکلنے کا نہیں سوچتے. اسی طریقے سے آیت اللہ بہجت شب و روز میں تقریباً 12 گھنٹے عبادت کے لیے میں بسر کرتے تھے اور فرماتے تھے آیت اللہ بہجت قبر میں جس وقت اتار دیا گیا تھا ان کو اور ایک مسکراتی ہوئی شکل ان کی اس وقت 12 گھنٹے کی عبادت کہ فرماتے تھے کہ لوگوں کو اگر نمازوں کی لذت کا ادراک ہی نہیں اگر ادراک ہو جائے تو انہیں پتہ چلے کہ دنیا میں اس نماز کی معنی کوئی لذت ہی نہیں پائی جاتی. آخرت کی نہیں دنیا کے اندر نمازوں کے برابر کوئی لذت نہیں. صرف 4 گھنٹہ سوتے تھے اور کہتے تھے ایسا بے نفسی کا عالم تھا کہتے تھے میں بالکل راضی نہیں ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں. اور بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ جب کبھی درس دینے جاتے تھے درس خارج کبھی نہیں کہتے تھے میں درس دینے جا رہا ہوں. ہمیشہ کہتے تھے میں مباحثہ کرنے جا رہا ہوں. درس دینے میں ایک ذرا پڑھائی آ جاتی ہے نا کہ میں بہت بڑی شخصیت ہوں لوگوں کو درس دینے جا رہا ہوں. نہیں مباحثہ کرنے جا رہا ہوں. تو بہرحال اچھا ان کو دیکھ کر واقعی ان افراد کو دیکھ کر رشک اور اسد تو نہیں کہنا چاہیے رشک ہی ہونے لگتا ہے کہ آج بھی دیکھیے بار بار آیت اللہ بہجت کا کتنا زیادہ تذکرہ آیا کے سامنے. یہی سوال ایک دفعہ آیت اللہ بہجت سے بھی کیا اور بڑا بہترین سوال کہ اہل جنت کے مختلف مراتب و درجات جن کا وہ وہاں پر مشاہدہ کریں یہ کیسے ممکن ہے کہ بلند مقام والے کو دیکھ کر کسی کو نچلے مقام والے کو حسد نہ ہو جی جس کو رش کہا جائے. تو آیت اللہ بہجت نے بہترین جواب دیا. فرمایا کہ دیکھیں جنت کے جتنے بھی مراتب و درجات ہیں ان کی مثال انسان کے قد و قامت کے برابر لباس کسی جس طرح دنیا میں لمبے قد کے بڑے لباس کو دیکھ کر چھوٹے قد والے کو حسد محسوس نہیں ہوتا. کہاں حسد محسوس ہوتا ہے کہ ارے اس کو اتنا زیادہ لباس لگا ہے 6 میٹر کپڑا لگا ہے میرا تو اس سے 5 میٹر لگا ہے خالی. اس پہ کبھی حسد اور رشک ہوتا ہے نہیں ہوتا نا. کہنے اسی طریقے سے جنت کے درجات کی مثال دی تو وہاں پر بھی حسد نہیں ہوتا. تو بہرحال خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ ساری رات جاگ کر اعمال انجام دینا ہے خوب دعائیں کرنا خاص طور پر دعاؤں میں لذت مناجات کی دعا ضرور مانگو. لذت مناجات بھیک مانگنا ہے پروردگار سے. جو آج کل ہماری نمازوں کے اندر اور ہماری عبادات کے اندر ساری کیفیت ختم ہو گئی, رٹے رٹائے طریقے سے کسی طریقے سے بس ایک اس طرح ہوتا ہے ٹک لگا دیا جائے کہ ہاں یہ چیز ہم نے کر لی. بھیک مانگی کہ باقاعدہ المراقبات جو جواد ملک کی تدریسی کی اس میں جو روایت اس میں خلاصے کے امام صادق نے فرمایا کہ نمازوں میں نماز کے وقت اپنے دل کی طرف متوجہ ہو. اگر تمہارے دل میں مناجات کی شیرینی ہے اور دل ذکر الہی سے مسرور ہے تو سمجھ جاؤ کہ تم اپنی تقدیرات میں سچے ہو, لیکن اگر لذت مناجات نہیں تو سمجھ جاؤ کہ تم اپنی تقدیرات میں جھوٹے ہو, اپنی تقدیرات میں جھوٹے ہو. ایک شخص نے ایک دفعہ آ کر حضرت موسیٰ سے یہ خدمت میں عرض کی کہ یا نبی اللہ میں سخت گناہگار ہوں, آپ کو میں خدا کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں مجھے جواب دے کہ خدا مجھ پر عذاب کیوں نہیں کرتا. اچھا یہی سوال ایک روایت میں یوسف کے بھائیوں نے حضرت یعقوب سے بھی کیا تھا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے, اتنے بڑے گناہ تھے بھائی یوسف کے بھائیوں نے, مثلا بھائی کو اغوا کیا اور کنویں میں ڈالا اور اس کے بعد کتنے جھوٹ بولے اور اقدام قتل کیا, تہمتیں لگائیں, حسد کیا, باپ کو دکھ اور تکلیف اور اذیتیں پہنچائیں, پھر آخر ہمیں عذاب پروردگار نے کیوں نہیں کیا ہم پر. تو دونوں کا مفہوم چاہے وہ حضرت یعقوب والا یعقوب کے بھائیوں کا استفسار ہے اس شخص کا جس نے حضرت موسیٰ سے کیا تھا, جواب یہی آیا کہ اے موسیٰ اس سے کہہ دو کہ میں نے تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ عذاب کیا. عذاب یہ کہ تمہیں میں نے اپنی عبادات ذکر اور مناجات کی لذت سے محروم کر دی. یہ عذاب ہے بہت بڑا جسے ہم سمجھ نہیں رہے. یہ جو عذاب ہے وہ یہ کہ اپنی عبادات, اپنے ذکر اور اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیا. تو اصل وجہ یہی ہے کہ ہمیں وہ لذت مناجات حاصل نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ حب دنیا اتنی زیادہ غالب آ چکی کہ ہمیں لذت عبادت اور لذت مناجات سے ہم محروم ہوگا اور ایک بدترین عذاب. اچھا بہرحال بدترین عذاب تو ہے لیکن کیا اس سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ ایک حل لذت مناجات کو حاصل کرنے کی کیا آپ کو نمازوں میں لطف آئے, اپنی عبادات میں لطف آئے. بعض علماء فرماتے کی گرفتاری ہے دنیا سے رہائی کے لیے اور دنیا کے جھمیلوں سے بچنے کے لیے بین الطلوعین سونے کو ترک کرنا. بین الطلوعین سونے کی کیا معنی؟ یعنی صبح صادق جس وقت ہوتی ہے جب نماز فجر کا وقت ہوتا ہے اس سے لے کر سورج نکلنے تک کا ٹائم, اس میں سونے کو ترک کرنا یہ عبادات کی جو لذت ہے اور مناجات کی لذت ہے یہ آپ کو دلوائے. اس کا ایک طریقہ دنیا کے جھمیلوں سے رہائی بھی اس میں ملتی ہے اور لذت عبادات اور لذت مناجات یہ آپ کو حاصل ہوگی اگر بین الطلوعین سونے کو ترک کیا جائے. تو بہرحال اچھا پھر یہ تو خیر ہے اپنی جگہ پر بات. پھر آج کی رات جو علو خصوص آپ کو کام انجام دینا وہ یہ ہے کہ آج کی رات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور تبلیغ کا فریضہ بھی آج کی رات کوشش کریں کہ اس سے بڑھ کر ثواب کی تو شاید ہی کوئی بات. جب ہر ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تبلیغ کو آج کی رات کیسے فراموش کر دیں. کوشش کریں کسی جگہ کوئی کیسٹ سنوا دیں آپ, کسی جگہ کوئی درس کا انعقاد کر لیں, اپنے کسی گھر میں درس کا انعقاد کر لیں. دیکھیں ایک آدمی بھی اگر ہدایت پا گئے نا آپ کی طرف سے آپ کی وجہ سے, ایک آدمی اگر ہدایت پا جائے تو ہی آپ کا بیڑا پار. تو اگر ان میں تعداد میں اضافہ ہو جائے, دیکھیں تبلیغات سے ہمیشہ تعداد ملٹی پلائی ہوگی اور شب قدر ہی میں آپ اس کا تہیہ کر رہی ہیں تو آپ خود سوچی کہ ثواب کہاں جائے. مذہب شیعہ کی کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ تبلیغ جو کی وہ شیعہ نصیر الدین طوسی یا خواجہ نصیر الدین طوسی جن کو کہا جاتا ہے, سب سے زیادہ تبلیغ خواجہ نصیر الدین طوسی نے کی. اور ان کے بعد کہا جاتا ہے ان کے ساتھ ساتھ ہی محقق کرکی جو نویں صدی ہجری کے مجدد جن کو کہا جاتا ہے مذہب شیعہ کے محقق کرکی, ان دو افراد کا نام خاص طور پر مذہب شیعہ کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ ہے, خواجہ نصیر الدین طوسی اور محقق کرکی, جن کا لوگوں کا نام بھی نہیں پتا, نام تک سنا ہوا نہیں ہے. جسے کلاس میں ہوا تھا نا کسی برادر وسیم کلاس لے رہے تھے, انہوں نے خواتین سے پوچھا کہ آپ کیسے خواجہ نصیر الدین طوسی کا نام کتنوں نے سنا ہوا, کسی نے بھی نہیں سنا ہوا تھا. پھر کہا کہ اچھا نصیر الدین شاہ کا نام کتنوں نے سنا ہوا ہے, تو سب نے سنا ہوا تھا. یعنی اداکاروں کے نام تو سب کو پتا ہے لیکن اتنے بڑے بڑے نابغہ روزگار جو ہمارے علماء مراجع کسی کو نام تک کا پتا نہیں. معاف کریں اور شہید ثانی کے شاگرد تھے, اور سنی علماء ان دونوں شخصیات کو وہ کہتے ہیں کہ موجود مذہب شیعہ, شیعہ مذہب کو ایجاد کرنے والے قرار دیتے ہیں, اتنی بڑی تعداد میں تبلیغ کر کے لوگوں کو شیعہ کیا کرنے والے, اور خاص طور پر جو شیخ بہائی, شیخ بہائی کیسا انقلاب بربا کیا تھا, جن کی بڑی مشہور کتاب کشکول بھی شیخ بہائی, اور باقاعدہ ایران میں تو مختلف جگہوں پہ ان کے مجسمے تک نصب, مجسموں والے کا جو مسئلہ میں پوچھیے گا وہ بنانا ضرور حرام ہے, لیکن بہرحال پہلے سے چلے آ رہے ہیں وہاں پر, تو نصیر الدین طوسی کے مجسمے تک ہیں وہاں, لیکن یعنی اتنی زیادہ علم دوست بہرحال کی کہا جائے کہ قوم ہے کہ اپنے لوگوں کو ایسا یاد رکھتی, اور یہ شیخ بہائی کی قبر بالکل حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے بالکل متصل ہے, شیخ بہائی کی قبر, یہ شیخ بہائی کا گھر ہے, تو بہرحال یہ تو آپ کو ایسی دکھا, شاہ عباس صفوی کے دور میں تھی, ایران میں ایک انقلاب سا برپا کر کے رکھ دیا تھا نصیر الدین طوسی نے تبلیغ کر کر کے, اگرچہ کچھ ناقبت اندیش قسم کے افراد ان کو درباری ملا قرار دیتے, تو کتنا بڑا ان کے اوپر تہمت اور الزام, اتنی بڑی تعداد میں شیخ نصیر الدین طوسی نے مجتہدین تیار کیے تھے کہ اس کے بعد سے لے کر آج تک ایران میں کسی بادشاہ میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ علماء کے نفوس کو ختم کر سکے, معصومین کی مروی بہت ساری جو دعائیں اور تعویذ ہیں اس کے بھی بہت ماہر تھے شیخ نصیر الدین طوسی, اور ایک بات اور بتاؤں, دو باتیں تو پچھلی دفعہ ایران کے حوالے سے دو کچھ خبریں کے حوالے سے میں نے سنائی تھی, آج تیسری بات اور سن لیجیے, وہ یہ ہے کہ کیونکہ دعاؤں اور تعویذ کے بہت ماہر ہیں, شیخ بہائی نے کچھ تعویذ پتھروں پر نقش کر کے ایران کی سرحدوں پر لگوا دیے تھے, اور کہا اس کے بعد کہا جبکہ پتھروں پر کندھا کروا کر اور ایران کی سرحدوں پہ لگائے, کہا کہ آج کے بعد اب کوئی طاقت ایران کو شکست نہیں دے سکتی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کیسا سینہ تان کے بادل کے سامنے کھڑا ہوا ہے, اور اس کے بعد خیر شیخ نصیر الدین طوسی اور موقع کرکی کے بعد سب سے زیادہ تبدیل خود امام خمینی کی ذات گرامی اور ان کے تحریک کے نتیجے میں ہونے والے انقلاب نے وہ پیدا کی, تو آپ کو بھی کوشش یہ کرنا ہے کہ تبلیغ پہ نت نئے طریقے آپ ایجاد کیجیے, میں تو یہ کہتا ہوں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس وہی پرانا ایک طریقہ نہیں, علماء اور مراجع ہمارے خود آیت اللہ سید محمد رضا گل پائیگانی, جب آیت اللہ گل پائیگانی تو خیر جب بہت بوڑھے ہو گئے تو اس وقت کی تصویر ہے, جس وقت جوان تھے آیت اللہ گل پائیگانی, یہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں مشہد زیارت کے لیے جاتا, اس زمانے میں بھی مشہد, اس زمانے کا مشہد ہے, یعنی جس زمانے میں گیا تو بادشاہ کا ظاہر دور چل رہا تھا رضا خان کا, تو اس زمانے میں حرم امام رضا میں محرم اور نامحرم سب مخلوط ہو کر جو ہے وہ زیارت پڑھا کرتے, زیارت کیا کرتے تھے بہت, تو کہتے تھے میں سخت پریشان ہوتا تھا کہ اس مخلوط اجتماع میں میں کیسے جاؤں, تو مایوس ہو کر ظاہر ہے کہ میں باہر کھڑے ہو کر ہی زیارت پڑھ لیا کرتا تھا, لیکن بعد میں نے سوچا کہ نہیں مجھے کوئی تبلیغی انداز اختیار کرنا چاہیے, دیکھیے آیت اللہ محمد رضا گل پائیگانی فرماتے کہ میں نے پھر کیا تبلیغی انداز اختیار کیا, لوگوں کو بتاتا تھا کہ بہرحال یہ عالم دین ہے, یہ کیا کہ کہنے لگے کہ میں اس طرح سے آنکھیں بند کر لیتا تھا اور نابیناؤں کی طرح سے چلتا ہوا قبر کی طرف جاتا تھا, میرے سب کو پتا تھا کہ میں نابینا نہیں, لیکن اپنی آنکھیں جب اس طرح سے بند کر کے جاتا تھا تو میرا یہ انداز خود تبلیغ عملی بن جاتا تھا, تبلیغ عملی لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے, عورتوں کو مردوں کے اجتماع سے الگ ہونا چاہیے, خیر اس کے بعد تو ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو بیچ میں پارٹیشن ہے, تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ تبلیغ کے نتنے طریقے ایجاد کرنا, اسی طریقے سے آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی, آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی تبلیغ کے سلسلے میں دیکھیے ہر چیز پوری پوری رات بیٹھ کر فقط 20-20 استفتار کے جواب دیتے تھے بس, یہ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی صرف 20 استفتار کے جواب, سوالوں کے جواب پوری رات بیٹھ کر, یعنی اتنی دقت نظری کے ساتھ جواب دیتے تھے, اور ایسا نہیں کہ لاؤبالی پن سے ایسی بس سنی سنائی بات کہیں بھی بیان کر دی, کوئی بھی مسئلہ سمجھ میں آیا ایسی بیان کر دیا, نہیں بہت ذمہ داری کا کام ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور تبلیغ کرنا ہے تو صحیح طریقے سے کرنی پڑے گی, ورنہ تو یقیناً وہ ظالم کو جو مشورہ دیا جائے گا کہ بھائی پوری رات سوتے ہی رہو تو زیادہ بہتر, اگر غلط سلط تبلیغ کر رہی تو بہتر ہے کہ تبلیغ کو تھوڑی دے تو زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. نہیں, صلاحیت پہلے حاصل کرے پھر تبلیغ کرے. آیت اللہ شیخ حسین مدرس پوری پوری رات بیٹھ کر سب کاغذ جو بکھرے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں, لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں. وہ تو تقویٰ کی انتہائی اعلیٰ مثال اس طرح سے ہمارے علماء جو ہے وہ بنتے ہیں, لیکن افسوس کہ ہم لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں. اسی طریقے سے آیت اللہ محمد فشارگی, یہ ہمارے ایک عالم گزرے ہیں, جسے آپ کو صرف اس وجہ سے بتانا مقصد ہے کہ آج کل علماء کے خلاف باقاعدہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے شعر و شاعری کے اندر, یہ ملا فلاں اس طرح سے کر کے, تاکہ پوری قوم شیعت کو اس کے مرکز سے کاٹ دیا جائے. ہم اتنا ہی زیادہ ذکر کریں گے اور ان علماء کے کارنامے آپ کو بتائیں گے, آپ بھی اپنی مجالس میں اس بات کو عنوان بنائیں اور ان علماء کی چیزیں لوگوں کو بتائیں کہ مقام مرجعیت کو چھوڑ دیا تھا آیت اللہ محمد فشارگی, مرجعیت کو چھوڑ دیا تھا اور واز و ممبر کو اختیار کر دیا, مقام مرجعیت کو چھوڑ کر واز و ممبر کو نہیں کہ میں صرف تبلیغی مجالس جو ہے وہ پڑھوں. اور یہ وہی چیز ہے جس سے آپ تبلیغ اور ارشاد جس سے آپ جان بچاتی پھرتی ہیں. تو بہرحال اور یہی وجہ ہے کہ ابھی کراچی سے کچھ عرصے پہلے ایک عالم ایران میں گئے, تو وہاں پر آ کر محسن قرطی کو درس کے سلسلے میں آنا, جس جگہ لوگ جمع تھے درس کے سلسلے میں تو ٹریفک میں آ کر محسن قرطی پھنس گئے اور اتنی دیر ہو گئی کہ وقت پر نہیں پہنچ سکے, یہاں تک کہ سب لوگ انتظار کر کے چلے گئے. جس وقت آ کر محسن قرطی وہاں پر پہنچے صرف 5-7 لوگ بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, ان سب 5-7 افراد کو لیا اور اس بلڈنگ کے لان میں آ کر بیٹھ گئے کہ ہم اپنے وقت کو کیوں ضائع کریں, جب میں آیا ہوں تو 1-1.5 گھنٹہ آرام سے وہاں پر درس دیا اور اس کے بعد اپنی ذمہ داری ادا کر کے چلے. نہ پروٹوکول کا کوئی چیز کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں, ہزاروں افراد میرے درس کے اندر بیٹھتے ہیں اور میں جو ہوں 5-7 افراد کو درس دے کے کیا کروں گا, بعض اوقات مایوسی سے آ جاتی ہے کہ 5-7 خواتین بیٹھی ہوئی میں درس دے کے کیا کیا جائے. نہیں, آپ نے محسن قرطی لان میں لے کر بیٹھ گئے, وہیں پر درس دیا, اپنی ذمہ داری ادا کی اور کیونکہ رضا پروردگار فقط نگاہ کے اندر ہوتی ہے. تو بہرحال دیکھیں تبلیغ کا یہ اثر ہے کہ ایران کے حوالے سے جو بھی تبلیغ ہوئی, یہ حوزہ علم امام ساجد جو تنزانیہ کے جو محتمم کیئر ٹیکر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انقلاب کی کامیابی کے بعد تنزانیہ میں اب تک 15 لاکھ لوگ مذہب تشیع کو اختیار کر چکے ہیں. کسی ایک کے پردے میں آپ کوئی خامی نہیں نکال سکتے, یہ وہاں کا جلوس ہے جو 10 محرم کا, کسی ایک عورت کے پردے کے اندر کوئی خامی آپ نہیں نکال سکتے. اور ہمارے ہاں کے جلوس آپ جا کے دیکھیے, جلدی کشتی جو ہے وہ نجیب الطرفین ہیں افراد, بعض وقت ہم اپنی حالت زار پر دیکھ کر جو ہے وہ افسوس ہوتا ہے. یہ آپ دیکھیے سارے افراد جو آپ کے سامنے اتنے منظم, 15 لاکھ لوگ, یہ ترکی جیسا سیکولر ملک جو بےچارا مایوس ہو کے رہ گئے کہ کسی طریقے سے یورپین یونین کے اندر شامل ہو سکے, وہاں کی تبلیغات کے نتیجے میں وہاں پہ اس حد تک ہے ترکی میں کہ باقاعدہ محکمہ ضبط رسما جہاں پہ بچوں کے پیدائش کے بعد ناموں کی رجسٹریشن ہوتی ہے, پچھلے سال تک ایک بہت بڑی تعداد میں گھرانوں میں لڑکیوں کے نام زینب اور خاندان عصمت و طہارت کے خواتین کے ناموں پہ رکھے ہوئے. ترکی جیسی جگہ پہ سیکولر جگہ جو یورپین یونین کے اندر شامل, وہاں کے خواتین کی آپ حالت دیکھیں گے, اور صرف کس وجہ سے, صرف تبلیغات کے نتیجے میں, کچھ کام کرنے کے نتیجے میں, ورنہ اس جیسے ماحول اور معاشرے میں جو یورپ سے کسی طور پر بھی کم نہیں کہ وہ خود شامل ہونا چاہتا ہے اس کے اندر, وہاں پر تبلیغات کے نتیجے میں لوگ اتنے تبدیل ہو چکے ہیں. وہاں کے نوجوان کو دیکھیے, لڑکوں اور بچوں کو, کہ محبت اہل بیت کی تبلیغات کے نتیجے میں تو جاگوزی ہوگی نا, پھر کس طریقے سے ان کے دلوں کے اندر یہ چیز آئے گی. تو یہ ضرور آپ کو اس بات کا خیال کرنا, اور پھر اس کے بعد دیکھیے یہ تبلیغ ہی تھی جب ظاہر انہیں افراد کا نام بار بار آئے. امام خمینی بھی تدریس کے اندر کبھی بھی کوئی نامہ نہیں کرتے, تبلیغ کا کوئی ذریعہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اس وقت عراق میں جلا وطن بھی تھے اور وہ ابھی تھوڑے دن پہلے وہ واقعہ بہت سے ایس ایم ایس کے اوپر جو ہے لوگوں نے ایک دوسرے کو سرکولیٹ بھی کیا تھا, وہ صحیح ہے وہ واقعہ کہ آپ کو میں نے درس دے رہے تھے, درس کے دوران ان کے پاس ایک پرچی آئی پرچی انہوں نے دیکھی اور رکھ لی اس کو, اس کے بعد درس دیتے رہے. درس سے خارج کا جیسے کوئی خاص وقت تو معین ہوتا نہیں کہ وہ مخصوص ٹائمنگ پہ ختم ہونا ہے, اس کو چلتا رہا دو ڈھائی گھنٹے تک. اس کے بعد جب ختم ہونے لگا تو لوگوں نے کہا وہ پرچی پہ سوال آپ کے پاس آیا تھا اس کا تو جواب دے دیں. کہا کہ جو سوال وہ جو پرچی میرے پاس آئی تھی اس میں کچھ پوچھا نہیں گیا تھا, بلکہ ایک اطلاع تھی کہ آپ کے بیٹے مصطفیٰ کو میں نے شہید کر دیے گئے, لیکن درس کو ویسے ہی جاری رکھا. وہ بہت بڑا انعام اس چیز کو سمجھتے تھے, اور یہ بھی جملہ بار بار کیا کہا کرتے تھے آپ کو میں نے بیٹے کی شہادت پر مصطفیٰ کو میں نے کی, کہ میرے بیٹے مصطفیٰ کی شہادت پروردگار عالم کے الطاف خفیہ میں سے, یہ پروردگار کے خاص عنایتوں میں سے ایک ہے. یہ نہیں کہ اس کے اوپر کوئی زبان تان, اور وہ بیٹا بھی مصطفیٰ کو میں نے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ان کی تفسیر منظر عام پہ آ جاتی جو یہ تفسیر لکھ رہے تھے تو لوگ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی تفسیر المیزان کو بھول جاتے, ایسا بیٹا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ خواتین بھی اس سلسلے کے اندر رہی ہیں. جیسے شہید اول تھے, جب وہ شہید ہوئے تھے تو بہت بڑی میراث شہید اول چھوڑ کر گئے. ان کی ایک بیٹی تھی اور چار بیٹے تھے, کئی بلکہ کئی بیٹے تھے ایک بیٹی تھی. بیٹی اتنی علم دوست تھی شہید اول کی, ایک باقاعدہ انہوں نے کہا تھا میں تحریر لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ جتنا میرا حصہ بنتا, حصہ بھی عام سا نہیں تھا, ہزاروں میں لاکھوں کروڑوں کی بات تھی, جتنی بھی کیونکہ زمین اور جائیدادیں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں, کہا کہ میں سب اپنے بھائیوں کے نام کرتی ہوں, بس مجھے چار چیزیں دے دی جائیں. ایک میرے اپنے باپ کا قرآن, آپ کو پتا ہے کہ قرآن ہبوا میں آتا ہے, ان چیزوں میں سے ہے کہ جو بڑے بیٹے کو دی جاتی ہے مرنے کے بعد, وہ ظاہر ہے بڑے بیٹے کا حق ہوتی ہے, میراث میں تقسیم نہیں ہوتا. کہا کہ مجھے چار چیزیں دے دو, اپنے باپ کا قرآن دے دیا جائے مجھے, شیخ طوسی کی دو کتابیں دے دی جائیں مصباح اور تہذیب الاحکام, اور میرے اپنے والد شہید اول کی کتاب قواعد دے دی جائے. بس یہ چار چیزیں مجھے دے دی جائیں, میری ساری جائیداد دے لو, فقط یہ چار کتابیں مجھے دے دو قرآن کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ انہیں سیدت المشائخ کہا جاتا ہے. نام تو ان کا فاطمہ تھا ان کی بیٹی کا, اور خود شہید اول ان کے متعلق فرماتے تھے کہ میری بیٹی تم علم کے اس مقام اور منزلت پہ فائز ہو کہ تمام عورتوں کو اپنے فکر مسائل میں تم سے رجوع کرنا چاہیے. تو یہ صرف سننے کی بات تھوڑی ہیں, یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق تھوڑی تھے یہ لوگ, کہ ہم آپ جیسے بالکل عام سے تھے, لیکن انہوں نے چیز کو حاصل کیا, اخلاص کو حاصل کیا. جی, شیخ طوسی کی کتاب مصباح تھی اور تہذیب الاحکام, اور شہید اول کی کتاب تھی قواعد, اور چوتھی تو کتاب وہ کتاب خدا تھی یعنی قرآن مجید جو ان کے والد شہید اول تھے. تو اتنا اپنے, تو اس رات کو آپ کو خاص طور پہ کہنے کا مقصد ہے کہ علم دین کی طرف بڑی متوجہ رہی, اور یہی وجہ ہے کہ شیخ صدوق نے اپنی اعمالی میں بھی اس کو لکھا, یہ شیخ صدوق کی قبر مبارک, انہوں نے لکھا ہے کہ اس رات کا جو سب سے بڑا عمل ہے وہ مذاکرہ علم. مذاکرہ علم ہمیں کہیں کسی رات میں نظر نہیں آتا کہ خواتین اس انداز سے بیٹھی ہوں اور انہوں نے وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنی اس رات کو لگا رہے ہیں. تو بہرحال, اور باہر کی دنیا میں کئی نوجوان بھی نظر نہیں آتے, پہلے کچھ گروپ ڈسکشن کرتے بھی نظر آتے تھے, وہ نوجوان بھی اب نظر نہیں آتے. خواتین ہیں ایران میں باقاعدہ علماء کے پاس جاتی ہیں, دانوں کے تلمس طے کرتی ہیں, اور جو ہے وہ علماء سے جا کر پوچھتی ہمیں آج کہیں جاتی نظر نہیں ہوتی. ان کے یہاں پروگرام ہوتے ہیں, سیمینار ہوتے ہیں, پورے اٹینڈ کیے جاتے ہیں پورے کنسنٹریشن کے ساتھ, یہی وجہ کہ علمی ترقی وہاں پر نظر آتی ہے. علماء تو خیر وہاں پر ہیں, آیت اللہ شبیری زنجانی ان کا درس خارج ہو رہا ہے, ایک پوری علمی فضا ہے, تو وہاں پر یہ اثرات بھی. یہ آیت اللہ سید محمد ہاشم گھر میں کبھی کبھی دل گھبرا جائے باہر بیٹھ کے پڑھنے لگتی, صرف آپ کو دکھانے کا مقصد ہے کہ علم دوستی, آپ جتنی کتابیں پڑھنے سے جو گھبراتی ہیں خبر, صرف کیسٹ اتارنے سے کام نہیں چلے گا جب تک مطالعہ نہیں بڑھائیں. شیخ جواد تبریزی علم دوست آیت اللہ وحید خراسانی, کتاب کے علاوہ ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نظر ہی نہیں آتی, آیت اللہ مرشی نجفی کتابوں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوں, یہ ان کا باغ ہے واقعی. جس طرح انسان گارڈن میں بیٹھ کر خوش و خرم ہوتا ہے, ہمارے علماء اس طریقے سے. یا آپ کا ریش آ رہی تھی, لائبریری ہے باقاعدہ دارالحدیث, یہاں لائبریری میں اگر لائبریریاں ہی نہیں ہیں تو وہاں جائے گا کس جگہ, تو جو ہے ہوتا بھی ہے تو دیمک لگ جاتی ہے ان کتابوں میں بھی اور شیلز میں بھی, تو وہاں جا کے کرے گا. اور ظاہر ہے کہ جب آدمی علم حاصل کرتا ہے تو امتحانات بھی دینا پڑتے ہیں. ہم لوگ اور آپ لوگ کو امتحانات دینے سے کتنا گھبراتے ہیں, کتنی بڑی تعداد میں خواتین 150-150 کی تعداد میں آتی ہیں اور جب امتحانات قریب ہوتے ہیں تو 100 کے قریب تعداد مثلاً رہ جاتی ہے نئے گروپ کی، 50 اور صرف انسان کی وجہ سے بھاگ جاتی ہے. اور دوسرے جو مقادی پہ فکر ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں پورے جو مدارس ہیں پورے پاکستان میں دیگر فرقوں کے، اس میں جو طالب علموں کی تعداد ہے وہ تقریباً 40 سے 45 لاکھ ہے. اتنی بڑی تعداد کے اندر مسلسل محنت اور کوشش سے جب یہ لوگ مارکیٹ میں آئیں گے پھر یہ مزید لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے تو آپ خود سوچیں کہ وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے والے افراد وہ پیچھے سے پیچھے ہو رہے ہیں. اور دیکھیں یہی علموں کے نسلوں میں پھر یہ چیز ٹرانسفر ہوتی ہے. آیت اللہ سید جواد خامنہ، یہ آیت اللہ خامنہ کے والد گرامی کی تصویر، ان کے والد گرامی کی تصویر. تو یہ نسلوں میں چیز منتقل ہوگی علم، جس کی طرف ہماری بالکل بھی توجہ نہیں. تو بہرحال آپ یہ جو ہے کہ پوری رات، ہاں یہ بھی دکھا دی جائے، بانو اور امین ایک گروپ تو تھوڑا سا ان کے متعلق ان کی قبر اور مزار ہے. بانو امین اصفہانی جو کہ متحدہ گزری ہیں کہ مراجے تک بہت سی چیزوں میں ان سے جو ہے معلومات کیا کرتے تھے، خاص طور پر خواتین کے مسائل میں ان سے استفسار کرتے تھے. اور یہ وہ تھیں کہ جو رمضان المبارک کے روزوں کی اتنی شائع تھیں، ان کے متعلق بات مشہور ہے کہ پروردگار سے دعا کی تھی کہ اس ماہ مبارک رمضان کی میں روزے قضا نہیں کرنا چاہتی، تو ایک ایسی دعا کی تھی جس کے نتیجے میں ماہانہ عارضہ ان کو لاحق ہونا ہی 40-50 سال کی مدت کبھی رمضان میں اس عارضے میں گرفتار نہیں ہوئی اپنی اس دعا کے نتیجے میں. یہ بانو اصفہانی کی قبر. تو بہرحال اتنے بڑے بڑے علمی مقامات پر یہ خواتین پہنچی. اسی طریقے سے آیت اللہ محمد محمد ریشاری، جن کی کتاب میزان الحکمہ، کہ وہ آیت اللہ محمد محمد ریشاری، ان سے بھی جب پوچھا گیا کہ آج کی رات کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرنے کی سب سے بہترین رات، آپ یہ بتائیے کہ علم حاصل کرنے سے کیا مراد ہے؟ جیسے آپ کو پوچھتی ہیں کہ ہم اپنی کورس کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں وہ بھی تو علم ہے، تاریخ کی کتاب پڑھ سکتے ہیں وہ بھی تو علم ہے. نہیں، ان سے پوچھا کہ آیت اللہ ریشاری نے اپنی کتاب ماہ خدا کے جن نمبر کو دیا، حال ہی میں ایک کتاب آئی ہے اور بہت بہترین کتاب ہے ماہ خدا، یعنی رمضان پہ دو والیوم میں کتاب آئی ہے، اس میں بھی فرمایا کہ اس سے مراد ہے احکام خمسہ کا علم، یعنی واجبات و حرام کا علم اور آئمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا علم. یہ دو چیزیں اس علم سے مراد ہے، آج کی رات ان دو چیزوں میں لگائی ہے اور یہ ہمارا یہاں کا سلیبس بھی ہے. تو بہرحال علم فقہ کے اندر، علم فقہ میں ایران میں تحریراً جس نے کام کیا سب سے زیادہ آقا محمد حسین پلہ زادہ، محمد حسین پلہ زادہ سب سے زیادہ فقہی مسائل پر جو کام کیا ہے تحریراً، اور اردو دان طبقے میں سب سے زیادہ فقہی مسائل پر جنہوں نے کام کیا ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ، تقریر کے ذریعے جو کام ان کا ہے وہ کسی بھی اور ہم جگہ پہ ہم کو نظر نہیں. تو بہرحال اسی طریقے سے چاہے احادیث مبارکہ کا علم ہو، اچھا اسی طرح سے ایک بات اور بھی کہ اس میں ہمیں خاص الخاص یہ دیکھنا ہے کون سا علم ہمارے لیے نفع بخش اور فائدے مند. بہت سارے علم تو کچھ نہ کچھ فائدہ دیتے ہیں، لیکن جو خاص طور پر جس پہ ہماری عاقبت کا دعویٰ ہو رہا ہے، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی جس وقت تبریز سے قوم آئے تو انہوں نے آ کر اسفار اربا کا درس دینا شروع کر دی، جو فلسفے کا ایک بڑا دقیق قسم کا درس ہوتا ہے اور جو بہت اونچی کلاس کے جو طالب علم اس کو لیتے ہیں. جب انہوں نے آ کر وہاں پہ درس دینا شروع کیا تو تعداد 100 سے بھی زیادہ ہو گئی تبریز سے جب پہلی دفعہ قوم آئے. تو اس زمانے میں آیت اللہ حسین بروجردی ہوا کرتے تھے. آیت اللہ حسین بروجردی نے فرمایا کہ جو طالب علم بھی درس اسفار میں جائے گا، یعنی آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے درس میں، اس کا شہریہ میں بند کر دوں گا. ان کے درس میں پابندی نہیں لگائی، یہ کہا کہ وہ طالب علم کی جو ابتدائی طالب علم ہیں کہ ابھی تمہارے ایک کلاس جو ہے تمہارے پڑھنے کی نہیں ہے، تمہارے تو بھی لوور کتابیں پڑھنی ہیں، تم کو تم پہلے یہ پڑھو، یہ تمہارے جو علوم منتہی کے لیے مبتدی کے لیے مناسب نہیں ہوتے. آپ کو بھی اس رات کو یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں کہ کوئی سے بھی اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے، نہیں، آپ کے لیے سب سے اہم ترین یہ ہے کہ آپ کو واجبات اور حرام کے مسائل ہی پورے یاد کہاں ہیں. آپ کو اہم ترین علم جو جس پہ آپ کے عاقبت کا، آپ کی نمازوں کا، آپ کے روزوں کا دار و مدار ہے، آپ پہلے اس کو حاصل کیجیے، بعد میں ادھر ادھر کی چیزیں آپ پڑھتے رہے، پڑھنے کے لیے پوری زندگی پڑھی ہے اس کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے. تو بہرحال لیکن ہمارے یہاں احساس بس یہ جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ امام خمینی بھی فرماتے تھے کہ مقدس نما احمقوں کی حوض علم اور مدارس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے ماشاء اللہ، مقدس نما احمقوں، یعنی جب ایک بات سمجھائی جاتی ہے، سب آپ میں سے بہت ساری خواتین ایسی بڑا دل چاہتا ہے ان کا کہ بس ہم تو یہاں پہ تو ہم پڑھ نہیں سکتے، ہم تو صرف جائیں گے صرف رجب جائیں گے یا مثلا ہم اوم جائیں گے، وہیں پڑھنے میں صرف مزہ ہے، یہاں پہ تو ہمیں پڑھنا ہی کیا دل ہی نہیں لگتا، پڑھنے میں دل ہی نہیں چاہتا، نہ کتاب پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو بیوقوف اور احمق بنانے والی بات ہے، جو یہاں پر بھی نہیں پڑھتا وہاں جا کر بھی نہیں پڑھے، اور جو یہاں پر پڑھتا ہے، اور خود ایرانی خود کہتے ہیں ایرانی علماء پاکستان سے پڑھ کر آؤ، جب ایک مخصوص درجے تک حاصل کر لو وہاں پر تعلیم، پھر اس کے بعد چاہے یہاں پر آ جانا۔ لیکن شروع سے اس فقط اس کا مطلب ہے کہ پکنک منانا اور ایک دور کے ڈھول سہانے والا معاملہ، کہ وہاں جائیں گے تو بس ہر وقت بس نماز شبی پڑھتے رہیں گے اور دن رات بس بحث و مباحثہ ہوتا رہے گا، وہاں کی پرابلمس اور سب کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو جو یہاں پر علم حاصل نہیں کر سکتا صحیح طور پر، وہ ہرگز بھی بلکہ اور زیادہ بدزن ہو کے وہاں سے واپس آئے۔ تو خود وہاں کے علماء منع کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے کہ خاص طور پر یہیں پر ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کریں، پھر بعد میں درس عالیہ وغیرہ کے لیے وہاں پر۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ تو اچھا دوسری، میرے پاس اتنا وقت نہیں جلدی جلدی بس بات کو ختم کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ سوروں کی تلاوت اس رات کو آپ ضرور کریں، کچھ سوروں۔ دیکھیے اتنی اہم ترین بات ہے یہ کہ باقاعدہ اصول کافی میں بھی ہے اور وسائل الشیعہ میں بھی ہے حدیث کے من ارا یا من ختم القرآن فَكَأَنَّمَا أَدْرَجَتِ النُّبُوَّةَ بَيْنَ جَنْبَيْهِ وَلَكِنَّهُ لَا يُوحَى إِلَيْهِ، یعنی جو تلاوت قرآن کرے یا قرآن کو ختم کرے، اسے قرآن کو ختم کرنا اس مہینے میں یہ خود کہ پورا قرآن پڑھ کے آپ ختم کریں، تو حدیث میں کہ گویا ایک درجہ نبوت اس کے اندر آ جاتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ ایک درجہ نبوت آ جائے گا جو قرآن کی تلاوت اس مہینے میں کرے گا، کم سے کم یہ قرآن کو ختم کرے گا۔ تو بہرحال دیکھیں اتنے بڑے بڑے علماء نے مقامات کو حاصل کیے تلاوت قرآن کے ذریعے۔ جی ہاں، تلاوت قرآن کو علماء فرماتے گویا معصومین سے متوسل ہونا ہے تلاوت قرآن میں، کیونکہ قرآن اور اہل بیت کبھی آپس میں جدا نہیں ہو۔ اہل بیت کو عدل قرآن کہا جاتا ہے، یعنی ان میں ایسی اتحاد اور یگانگت ہے کہ قرآن سے نزدیک جو شخص ہوگا وہ خود بخود اہل بیت سے نزدیک ہو، جو قرآن سے دور ہوگا وہ اہل بیت سے دور ہوگا۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خود قرآن بھی مرنے کے بعد ایسے افراد کو یاد کرتا ہے جو دنیا میں اپنی زندگی میں قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ آقا اشعری ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جن کی کتاب تذکرۃ الغافل و ارشاد الجاہل بڑی مشہور ہے، ان کا بھی اب شیخ آیت اللہ فاضل نوری، شیخ فضل اللہ نوری جیسا، یہ خود آقا اشعری کا بیٹا بھی ان کے قتل میں شریک، ان کا جب جنازہ قوم آیا ہے آقا اشعری کا، تو ان کے شاگرد کہتے ہیں خود آپ کے اپنے حجرے میں آقا اشعری کو دفن کیا گیا، وہ کہہ رہے میں حیران رہ گیا کہ ان کی قبر مبارک سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، یعنی میں نے بہت دیکھا کسی جگہ تلاش کے کہ آواز کہیں اور سے تو نہیں آ رہی، نہیں دیکھا کہ واپس۔ اسی طریقے سے شیخ فضل اللہ نوری، اچھا ایران میں بھی آپ دیکھیں باقاعدہ تلاوت قرآن کے حوالے سے، تلاوت قرآن کے حوالے سے کتنے اہتمام وہاں پر ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی پرسوں یہاں پر انچولی میں پروگرام ہوا جس میں آقا ابوالفضل باہدینی وہ بھی شریک ہوئے، اور ایرانی جو قاری جو کہ وجد اور سما باندھ دیتے ہیں وہ یہاں پر آئے، لیکن یہاں پر آج میں آپ کو ایک کلپ دکھاؤں گا بھی جو اور ممالک میں، عرب ممالک میں جس طریقے سے تلاوت قرآن کی محافل ہوتی ہیں، یہاں پر آئے تو مشکل سے 100-150 افراد پورے انچولی کے اندر، مشکل سے اتنے افراد جمع ہو، جبکہ اور دیگر مادر مکاتی فکر میں لاکھوں، تو صرف خواتین کا اجتماع میں آج آپ کو کلپ میں اگر موقع ملا تو دکھاؤں گا، اگر سے بہت محبت ہو رہی۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال قرآن کو مرنے کے بعد بھی ان کو یاد رکھتا ہے، ایسے ایسے اپنے جو وہ ڈائز بھی ایسے بناتے ہیں جس میں قرآن کی بھرپور اس کو عکاسی ہوتی ہے۔ یہ تو تہران یونیورسٹی میں باقاعدہ کوئی اسپیچ ہو رہی ہے، وہاں پر ہی دیکھیں کیسا انہوں نے اسٹیج بنایا قرآن کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے شیخ فضل اللہ نوری کو جب شہید کرنے کے بعد دفن کیا گیا تو ایک عالم دین فرماتے کہ حرم میں میں اکیلا تھا، کوئی بھی نہیں تھا، میں نے دیکھا کہ ان کی قبر سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی، قبر سے تلاوت قرآن، قرآن مرنے کے بعد بھی ایسے افراد کو یاد رکھتا۔ اسی طرح شہید ثانی کے پوتے شیخ محمد، تقوی و پرہیزگاری کے اندر ایسی نابغہ روزگار شخصیت تھی کہ انتقال کے بعد 3 دن تک مسلسل تلاوت قرآن کی آواز قبر سے آ رہی. لوگ بہت حیران ہوئے. بہرحال اس زمانے کے مرجع وقت کے پاس گئے مرجع کو لے کر آئے. پھر آج جب وہ آئے مرجع وقت تو انہوں نے اس مسئلے کو آ کر حل کیا اور کہا کہ یہ جو تلاوت ہے قرآن کی آواز ہے یہ ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. اس طرح سے قرآن یاد رکھتا ہے مرنے کے بعد بھی. منصور روانقی کا جو قید خانہ تھا اس کے متعلق ہے کہ جتنے بھی قیدی وہاں پر اس قید خانے میں تھے سوائے نماز کی, سوائے تلاوت قرآن کی, سوائے ذکر کے, سوائے دعا کے اور سوائے مناجات کے انہیں کوئی اور کام ہی نہیں تھا. اور دنوں رات میں ملا کر جو قید خانے کے افراد جو منصور روانقی کے قید خانے میں تھے یہ قرآن ختم کیا کرتے تھے یہ قرآن. اور اسی حالت میں اس بات کو دیکھتے ہوئے منصور نے ان سب کو شہید کروایا. تو آپ دیکھیے بس ایسا نہ ہو اس رات کو کہ قرآن تو سروں پر رکھے ہوں اور بیکا یا اللہ ہو اور بیکا یا اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں لیکن مقام عمل میں قرآن بہت پیچھے رہ جائے. ویسے تو قرآن سروں پہ رکھا ہوا ہے لیکن مقام عمل میں مثلا حجاب سر پر نہیں. قرآن جس میں لکھا ہوا ہے لا یب تک بازوکم بازا وہ تو سر پہ رکھا ہوا ہے لیکن زبان سے خوب غیبتیں ہو رہی. وہ قرآن سر پہ رکھا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے ولا تقل لہم والدین کے سامنے وہ بھی نہ کرو اور معمولی باتوں پر والدین سے زبانی اور زبان درازی کیجیے. قرآن سر پہ اٹھایا ہوا اور تعلیمات قرآن کو گویا معاذ اللہ اپنے پیروں تلے روندا ہوا. قرآن کے ظاہری الفاظ سر پہ اٹھائے ہوئے اس کی تفسیر پر تیر برسائے جا رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. مکمل عمل کا نام ہے قرآن. اور ایک اور خاص اور اہم بات اور تلاوت قرآن ضرور کرنا ہے اور تلاوت قرآن کے میں نے سورے بتا دی ہیں آپ لوگوں کو کون سی خاص طور پر پڑھنی ہے. پچھلی دفعہ بتا چکی جتنی خواتین بیٹھی ہوئی بہرحال سورہ روم سورہ عنکبوت اور سورہ حامیم دخان یہ آپ کو بتائے گئے ہیں. اچھا اسی طریقے سے خاص طور پر جی تینوں سورہ پڑھے جائیں اسی طریقے سے عام راتوں میں بھی پڑھے جا سکتے. اچھا سورہ روم سورہ عنکبوت اور سورہ حامیم دخان لیکن مجھے پچھلے درس تو ریوائز ریپیٹ نہیں کرنے ہیں امر وہ آپ یاد رکھیے ہوتی. اچھا خاص طور پر اس رات کو ایک ایک لمحہ کشید کرنا ہے بالکل وقت ضائع نہیں کرنا. فضول گفتگو خاص طور پر فضول گفتگو میں بالکل اپنا وقت ضائع نہ کریں. کتنے ہمارے علماء ایسے گزرے جیسے آیت اللہ سید محمد حسین تبت ربائی فرماتے ہیں کہ آیت اللہ سید حسین بات کو پائی بڑے مشکل نام کے بعض بات آ جاتے ہیں لیکن بہرحال ایسے علماء گزرے ہیں کہ خود فرماتے ہیں کہ ویسے جب درس و تدریس کی باری آتی تھی تو گھنٹوں درس دیتے تھے آیت اللہ محمد حسین بات کو بھائی لیکن عام زندگی میں ایسا لگتا تھا اتنے خاموش رہتے تھے کہ گویا منہ میں زبان ہی نہیں رکھتے. تو بہرحال یہ کیسی بات ہے کہ علی الخصوص آپ کو اس میں دعائیں بھی خوب کرنا ہے حضور گفتگو بھی نہیں کرنا اور دعائیں بھی خوب کرنا ہے. مسلسل دعائیں کریں اور بلکہ بہت سی دعائیں ایسی ہوں گی جس کے متعلق آپ مایوس ہوں گی کہ نہیں یہ تو بہت مشکل ہے کہ قبول ہو. وہ بھی سب ضرور کر لیجیے وہ بھی کر لیجیے. تو پروردگار عالم تو مجبور نہیں ہے نا. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فلا بیمار جس کو تو ڈاکٹروں نے مثلا جواب دے دیا پھر صحتیا ہو ہی نہیں سکتا بالکل نا امیدی اور مایوسی ہے نہیں اس کے لیے بھی دعا کریں کہ دیکھیے گا کیسی آج کی رات تبدیلیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ خامنہ ہی نے اپنے آفس کے جو افراد تھے ان کو بھی ایک واقعہ سنایا. کہہ رہے تھے کہ جس وقت جنگ شروع ہو گئی تھی ایران کے ساتھ اور 3-4 دن ہی ابھی ہوئے تھے کہ جو ایران کے زمانے میں صدر تھا بنی صدر جو باقاعدہ ایرانی فضائی کے حوالے سے ایک بات بتا رہے تھے زمانے بنی صدر اور وزیر اعظم محمد علی رجائی یہ دونوں تھے. بعد میں خیر بنی صدر تو برقع پہن کے فرار ہو گیا تھا بعد میں تبدیل کر دیے گا البتہ شہید رجائی یہ متقی پرہیزگار صدور میں سے ایران کے رہے. تو آیت اللہ خامنہ ہی فرماتے ہیں کہ سارے میٹنگ ہو رہی تھی اور سارے حکام بڑے پریشان تھے حتیٰ کہ جو افواج کے جو کمانڈر تھے وہ بھی سب پریشان تھے کہ ہمارے پاس جو اس وقت صرف جہاز تھے یا تو F-4 تھے F-5 تھے C-130 تھے سب ملا کر ٹوٹل ایران کے فضائی 10 طیاروں کو مشتمل رہ گئی اور 31 دن کے اندر یہ 10 طیارے بھی بالکل ناکارا ہونے والے تھے کیونکہ پرزے ہمارے پاس تھے نہیں پابندیاں پہلے بھی لگی ہوئی تھیں ابھی بھی لگی ہوئی ہیں. نتیجہ یہ تھا کہ 1 مہینے کے بعد ایران کے پاس کوئی فضائیہ نہیں رہنے اور آیت اللہ خامنہ فرماتے کہ ادھر جو وہ تھے صدام کے طیارے صدام روسی طیارے استعمال کر رہا تھا اور تیاروں پہ تیار ہے اس کے آگے حملہ کر کے جاتے تھے سب لوگ امام خمینی کے پاس آئے کہ ایک مہینے بعد ہمارے پاس ایران کے پاس کوئی فضائیہ نہیں رہی، ناممکن ہو گیا ہے اب یہ لڑنا. امام خمینی نے بہت اطمینان کے ساتھ جواب دیا، جائیے جا کر جنگ کیجئے، اللہ جہاز فراہم کر دے گا. یہ جملہ کہہ رہے کہ عبداللہ خامنے فرما دے کہ اس وقت میں خود دل میں بڑا متذبذب تھا، یہ میں نے پیغام امام خمینی کا جا کر پہنچایا تو ہم سب کے دلوں کو بڑی تقویت ہوئی. اور کہہ رہے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، 30 سال ہو گئے اس بات کو، وہی تیارے آج بھی ہمارے زیر استعمال. ان کے پرزوں کو ہمارے انجینئر نے خود مرمت کر لیا، یہاں تک کہ وہ تمام پرزے خود بنانے لگے. جب ایران کہتے ہیں کہ جتنی چاہے سینکشنز ہم پہ لگاتے چلے جاؤ، آپ دیکھیں گے کہ ہم تمام چیزوں میں خود کفیل ہو جائیں، یعنی ناممکن چیز تھی اس کو ممکن بنا دی. اسی طریقے سے یعنی آپ کو ناممکن دعائیں بھی کرنا. اچھا دعاؤں کے سلسلے میں ایک بات اور، خاص طور پہ کیونکہ مدرسے کی طالبات ہیں تو دعاؤں کے سلسلے میں جتنی آپ کی دعائیں وہ سب آپ کریں گی، لیکن خاص طور پر اپنے حافظے کے لیے دعا وہ ضرور کرنا. تبلیغ اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ کا حافظہ آپ کا ساتھ ہو، مسائل آپ کو یاد ہوں، اختلاف مراجع آپ کو یاد ہوں، احادیث مبارکہ آپ کو یاد ہوں، واقعات معصومین آپ کو یاد ہوں، کہ موقع پیش آئے تو اسی وقت تو مزہ ہے. کاپیاں کتابیں ہاتھ میں ہر وقت لے کے آپ تھوڑی پھریں گے کہ اس میں سے دیکھ دیکھ کر، حافظہ اپنا قوی کر. اور یہی وجہ ہے کہ اس سلسلے میں اللہ خصوص دعائیں کریں. ہمارے آیت اللہ گزرے، آیت اللہ سید محمد گجت کو قمری، جو آیت اللہ نائنی اور ضیاء الدین عراقی کے زمانے میں ان کے شاگردوں میں شمار ہوتا تھا، اور ایسا حافظہ تھا آیت اللہ سید محمد گجت کو قمری کا کہ اگر آج سے 20 سال پہلے بھی انہوں نے کوئی حدیث پڑھی ہوتی تھی اور 20 سال بعد ان سے آپ پوچھیں تو وہ حدیث کے بھر بہر وہ حدیث سنا دیتے تھے، حتیٰ کہ اس کتاب کا وہ صفحہ نمبر بھی بتا دیتے جس پہ وہ حدیث لکھی ہوتی. حافظے کا یہ کمال. اور چاپلوسی، تظاہر اور تعریف اور ہر چیز سے انتہائی اپنے آپ کو دور رکھتے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ جب آیت اللہ سید محمد حجت کو قمر، دیکھیں آج تو ان کے قبر پہ علماء کا ایسا ہجوم رہتا کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو آیت اللہ خورجندی نے کہا تھا کہ آج واقعی میری قبر ٹوٹ گئی، اور یہ وہ تھے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور سے ضرور زمانے کی ماں سے ملاقات کرتے تھے. اسی طریقے سے بولی سینا کا حافظ ان کے متعلق بھی موقع نہیں ہے ورنہ بات بیان کرتا. دو ہمارے عالم ایسے گزرے، شیخ الشریعہ اصفہانی اور سید صالح ہلی، یہ دونوں دوست تھے. ان کا طریقہ کار یہ تھا دونوں کا کہ یہ کچھ باتیں یاد کرتے تھے، دوسرے کو سناتے تھے، دوسرا یاد کرتا تھا پہلے کو سناتا تھا، یہاں تک کہ دونوں مطالب ایک دوسرے کو سنا کر یاد کر لیتے تھے، شیخ الشریعہ اصفہانی اور سید صالح ہلی دونوں. یہاں تک کہ انہوں نے ایسا اپنا حافظہ کر لیا تھا ایک دوسرے کو سنا سنا کے مل کر، کیونکہ دونوں دوست تھے، کہ بہار الانوار کی 110 جلدیں ایک دوسرے کو سنا سنا کر یاد کر لیا، 110 جلدیں. تو بہرحال یہ خاص طور پر یہ بات دماغ میں رہے کہ اپنے حافظے کو بڑھانے کے. اور صحیفہ کاملہ سے اور مفاتیح الجنان سے آپ کو الخصوص دعائیں بہت پڑھنا ہے، آپ اس پہ جا کر دیکھیے گا. امام خمینی تو مفاتیح سے اتنے زیادہ مانوس تھے کہ کثرت استعمال سے ہر چند ماہ بعد جو ہے وہ مفاتی اور صحیفہ کاملہ پھٹ جاتی تھی، یہاں تک کہ دوبارہ پیکنگ کروانا پڑتی. اس میں خاص طور پر صحیفہ کاملہ میں آپ والدین کے حق میں جو دعا ہے وہ ضرور پڑھیے گا، اولاد کے حق میں جو دعا ہے وہ بھی پڑھیں جو بہرحال شادی شدہ اور اولاد والی ہیں، اور جو اور لوگوں کی اولادیں ان کے لیے بہرحال پڑھ سکتی ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں. اسی طریقے سے دعائے توبہ جو ہے وہ ضرور، اور اسی طرح سے دعائیں مکارم الاخلاق کہ باقاعدہ آیت اللہ گل بائیگانی کے پاس حجاز کے جب طالب علم گئے تھے کچھ ملاقات کے لیے، کہا تھا ہمیں کچھ نصیحت کریں، تو آیت اللہ گل بائیگانی نے کہا تھا کہ صحیفہ سجادیہ سے دعائیں مکارم الاخلاق یا تو روزانہ پڑھا کر یا کم سے کم ایک ہفتے میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھا. تو دعائیں مکارم الاخلاق یہ خاص طور پر پڑھی جائے. اور اسی طریقے سے دعائیں ابو حمزہ صومالی، آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ میں ایسا دیکھ چکا ہوں کہ خود حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں کم از کم 70 افراد نماز شب کے وتر کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھتے. حرام امرل مومنین، 70 افراد کو ایک وقت میں کھڑے ہو کر نماز شب کے وتر کے قنوت میں دعائے کو حمزہ سومالی کتنی قبول ہوا، اور آج اللہ رجت فرماتے ہیں آج 10 بھی ایسے نہیں، اور فرماتے تھے اگر جھوٹ نہ ہو تو میں کہہ دوں ایک بھی شاید ایسا نہ، یہ ہماری رگ مقدسی کے ضعیف ہونے کی بڑی علامت ہے۔ تو بہرحال یہ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اور سب بھی اس کے اندر باتیں بیان کروں، عربی اور ترجمہ دونوں کے ساتھ پڑھیں تو زیادہ اچھا، سمجھ کے پڑھیں تو اور ہے، بہرحال ٹائم نہیں ہو تو جس طرح سے بھی پڑھ لیں، لیکن اگر مینج کریں تو پڑھا بھی جا سکتا۔ تو آیت اللہ سید علی آقا قاضی جو آیت اللہ بہجت کے استاد تھے اور آیت اللہ محمد حسین تبادہ بھائی کے بھی، لیکن ابھی ان کی باتیں بیان کرنے کا بھی اتنا وقت نہیں ہے، سب تیزی سے کے ساتھ مجھے آگے بڑھنا ہے۔ جی وہ تو ابھی چلیے ابھی بات چیت ہوگی اس موضوع پر۔ اچھا اب ایک خاص طور پہ ایک بات اور، ابھی ڈسکشن آپ کرتی رہی کہ وہ وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے اپنی بات جلدی ختم کرنا ہے۔ آیت اللہ سید جمال الدین گل پائے ہیں، ان کا ایک واقعہ سنانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس رات کو آپ نماز شب پڑھنا نہ بھول جائیے، یہ بہت ہی بڑا نقصان ہوگا جو آپ کر لیں۔ آیت اللہ جمال الدین گل پائے گانی نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا اگر تم نماز شب نہیں پڑھو گے، اس کے عادی نہیں بنو گے تو میں تمہیں آپ کر دوں گا۔ بیٹا غمگین ہو گیا کہ بابا ایک ترقی مستحب پر آپ مجھے آپ کریں گے؟ کہاں ہاں، اس وجہ سے کہ اگر تم نے نماز شب قضا کرتے رہے اتنا بڑا نقصان ہے کہ میں سزیت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال دیکھیے والدین کے سلسلے ماں کو اذیت دینا تو لوگ بڑا اس کو سمجھتے ہیں اور اپنی جگہ پر ہے، لیکن باپ کو اگر اذیت ہو رہی ہو، خاص طور پر علماء ایک بات کہتے ہیں ماں اگر 30 مرتبہ بھی اگر اولاد کے سلسلے میں بد دعا کرے تو پروردگار عالم ٹالتا ہے، لیکن باپ اگر ایک دفعہ بھی بد دعا کرتے تو قبول کر لیتا۔ ایسا نہیں کہ لوگ فقط سنتے ہیں کہ ماں کے حوالے سے، نہیں باپ کے حوالے سے ہی پڑھ لیا ہم نے، تو وہ ڈرایا انہوں نے، میں تو معاف کر دوں، میرے لیے سب اذیت کا باعث میں اتنا بڑا نقصان ہوتے دیکھا نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طریقے سے آیت اللہ محمد باقر شفتی، یہ ہمارے عالم گزرے، فرماتے تھے کہ نماز شب کے سلسلے میں اتنے زیادہ معتقد تھے، اتنے زیادہ معتقد کہ فرماتے تھے کہ درمیان مستحبات افضل از نماز شب سراغ نہ دارا، مستحبات میں سے مجھے نہیں سمجھ آتا کہ نماز شب سے زیادہ بھی کوئی افضل والی کوئی چیز۔ انہوں نے باقاعدہ 2 وقت شناس آدمی مقرر کر رکھے تھے بالائے مسجد پر، جو صبح کے وقت دیکھا کرتے تھے کتنا وقت نماز شب، کیونکہ جتنی فجر سے متصل ہوگی اتنی زیادہ ثواب اور فائدہ دے گی، تو فوراً 11 رکعت پڑھتے تھے، اور 11 رکعت پڑھنے کے فوراً بعد ایک آدمی نماز شب نماز فجر کا تعین کر کے آزان دینی شروع کر دیتا۔ تو بہرحال اچھا ایک بات اور کہ جتنے بھی آپ دعائیں مانگیں گی، نمازیں پڑھیں گی، نمازوں کے بعد دعائیں بھی بہت مانگیں گی، اس میں علی الخصوص آپ کو وسیلے تمام تر استعمال کرنا، کیونکہ دعائیں ساری قبولیت سے ہی ہوں گی۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ کہا بڑا شدید بیمار ہو گیا تھا ایک دفعہ، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کیا، دماغ کا اس کے آپریشن ہونا تھا، سو گیا، خواب میں دیکھا اور بے انتہا رویا سونے سے پہلے، اتنا زیادہ پریشان تھا اپنی بیماری سے، خواب میں دیکھا کہ معصوم قوم تشریف لائی، صدر وغیرہ اس طرح سے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے پر اس طرح بات نہیں کرتے، پورا ایک اعتماد اور ایک وسیلوں کا ایک سلسلہ ہے پیچھے جو تبصر وہ کر کے پھر نکلتے ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، وہ تصویریں بھی آپ کو دکھاتا۔ تو خواب پہ آئی معصومہ اور کہا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری حاجت پوری ہو گئی، اب کسی دماغی آپریشن کی ضرورت نہیں، لیکن تم نے بہت زیادہ گریا کیا، دیکھو زیادہ گریا نہ کیا کرو، کیونکہ امام رضا اپنے زائرین دوستوں اور شیعوں کے گریا کرنے سے سخت اذیت محسوس کرتے ہیں اور ان کے گریے سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو آیت اللہ بہجت نے فرمایا، اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ امام رضا اور معصومہ قوم کا آپس میں ایک دوسرے سے کتنا اتحاد و اتصال، بلکہ دونوں ایک ہی نور کے پڑھتے ہیں، بلکہ ایک ہی نور سے اگر آپ ایک سے متوسل ہوتی ہیں تو کیونکہ کلو نہ محمد، سب کے سب یہ محمد ہے، گویا سب سے متوسل آپ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر جس وقت پیغمبر اسلام کے وسیلے سے جب کوئی دعا کی جاتی تو پیغمبر اسلام سے وہ روح امیر المومنین کی خدمت میں آتی، پھر امام حسین کی خدمت میں آتی، پھر امام حسین کی خدمت میں آتی، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. تو آپ کو بالخصوص امام زمانہ کے حوالے سے دعائیں کرنی ہیں ان کے وسیلے سے، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعائیں کرنی ہیں، علم کے حوالے سے پانچویں امام کے حوالے سے خاص طور پر دعائیں کرنی ہیں. ایران کے اندر آپ دیکھیں کہ عام عام سے جو کھیل ہوتے ہیں اس میں بھی جیتنے کے لیے حضرت زہرا سے توسل کرتے ہیں، دیکھ رہے سامنے ہر چیز میں ان کو یاد رکھتی، کیونکہ قرآن کا حکم بھی آیت اللہ شیخ مجتبہ قزوینی، لوگ ان سے پوچھتے تھے، خود کہتے ہیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس قدر علم کہاں سے حاصل کیا، کتنا مطالعہ آپ روزانہ کرتے ہیں، آپ کی قوت فہم و ادراک اور قوت حافظہ اتنی زیادہ کیسے. یقین جانیے شیخ مجتبہ قزوینی فرماتے ہیں کہ میں بالکل ایک عام آدمی کی طرح ہوں، نہ کوئی نابغہ اور جینیس ہوں، نہ آسمان سے اترا ہوں، مطالعہ بھی بہت زیادہ ویسا نہیں ہے جیسے کہ ہم مراجے کرتے ہیں، البتہ یہ جو فہم و ادراک اور حافظہ اور کثرت علم جو تم دیکھ رہے ہو یہ خاص نظر کرم کی وجہ سے. فرماتے ہیں وہ دن میری زندگی کا بہترین دن تھا جب میں وضو کر کے ذکر الہی کرتے ہوئے حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں پہنچا. کہہ رہے زیادہ رش نہیں تھا، میں زری کے پاس کھڑا ہو کر بڑے خلوص کے ساتھ زیارت پڑھ رہا تھا، اور اس کے بعد میں نے امام سے مخاطب ہوئے کہا کہ یا امام رضا، جو خاک کو کیمیا میں تبدیل کر سکتے ہیں، کیا ممکن ہے کہ ایک نظر کرم مجھ پر بھی ڈال لوں؟ مولا میں آپ کا نوکر و غلام ہوں، آپ کی رسمی نوکری کا لباس یہ امامہ اور قبا یہ میں نے پہن رکھا ہے، چاہتا ہوں کہ آپ کے رستے پر چل کر دین اسلام اور مذہب تشریعوں کی کچھ خدمت کر سکوں. مولا فقط ایک نظر کرم، ایک نظر کرم مجھ پر ڈال لیں، آپ کے خزانے کرم میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی. فرماتے ہیں کہ میں دعا کر ہی رہا تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ ذریعہ مقدس سامنے آنکھوں کے سامنے سے اجھل ہو گئی، موجود ہی نہیں، بالکل غائب ہو گئی، اور یہ میں خواب نہیں دیکھ رہا تھا، اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، بالکل بیداری کی حالت میں تھا، زری بالکل غائب ہو گئی. میں نے دیکھا ایک خوبصورت اور مرصع تخت بچھا ہوا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کا تخت بھی کیا اس کے مقابلے میں ہوگا، غالباً تخت سلیمان کی اس تخت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اس پر دیکھا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما. ایک ایسا نورانی وجود جو کہ آنکھوں کو خیرا کر کے رکھ دے گا. روب و حیبت سے میری زبان دنگ ہو گئی، حواس یکجا نہ تھی، مولا کیونکہ میری بات سنی رہ چکے تھے، تکرار کی ضرورت نہیں تھی. امام رضا نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا اور بغیر کچھ کہے فقط ایک نظر کرم مجھ پر ڈالی، جو میرے پورے وجود میں چھا گئی اور میرے اندر نفوذ کرتی چلی گئی، اور میرا دل نورانیت علمی معنویت اور عرفان سے ایسا سرشار ہو گیا. جیسے ہی امام رضا نے سر کو دوبارہ نیچے کیا، تب بالکل غائب ہو گیا، زری آنکھوں کے سامنے آ گئی. مولا رضا تو آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، مگر مجھے وہ علم دے گئے جو آج تمہارے سامنے. یہ سب کچھ آج تمہارے سامنے، یہ سب ان کی عنایت، یہ دروازہ اور میدان آج آپ لوگوں کے لیے آج کی رات کھلا ہوا، اخلاص نیت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، آئمہ سے والہانہ محبت کے ساتھ، اصرار کے ذریعے آپ پر نگاہ کرم امام ایک ڈال لیں. امام سے دعا کیجیے، آج کی رات امام زمانہ علیہ السلام سے مخصوص رات ہے، ہر حاجت کو آپ کی خدمت میں پیش کیجیے. آج آپ کو کھلی اجازت ہے اور وہ بیٹھے ہی دعائیں آپ کی قبولیت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ آپ دعا کریں گے اور اس کو قبول کریں گے. اسی طریقے سے شیخ جواد تبریزی اتنا زیادہ تبسل کیا کرتے تھے کہ اتنا حقیر تصور کرتے تھے تبسل کرتے وقت آئمہ سے، کہ معصومہ کو ان کے روزے پر علماء فرماتے، شیخ امین جو آیت اللہ وحید خراسانی کے شاگرد ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ دفعہ معصومہ قوم کے روزے پر آ کر کھڑے ہوئے اور تبسم کے الفاظ جو تھے، کہا کہ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف سے منسوب ہو کر صاحب نصیب بن گیا، میری قسمت کے اس کتے سے بھی کمتر ہے کہ میں آپ سے متوسل ہو کر اور آپ سے نسبت رکھ کر بھی کچھ حاصل نہ کر سکوں. یعنی اس طرح کے الفاظ اپنے آپ کو اس طور پر لے جانا، یہی وجہ ہے کہ آقائے جواد تبریزی کے شاگرد جن کا نام آقائے معجزاتی ہے، وہ فرماتے ہیں قوم سے میں حالت سفر میں تھا اور آیت اللہ شیخ جواد تبریزی اس وقت تہران کے ایک اسپتال میں تھے، اور اس رات کو میں نے رات کو جب میں سویا سفر کیا تو میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ علیہ السلام شیخ جواد تبریزی کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. میری آنکھ کو ہڑبڑا کر میں اٹھا، بعد میں مجھے اطلاع ملی کہ شیخ جواد تبریزی انتقال کر رہے ہیں. امام زمانہ علیہ السلام کی تصویر جو آپ کے سامنے ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، کتنی بابرکت ہمارے علماء. اور خود آیت اللہ جواد گل پائی گانی فرماتے ہیں بزرگوار کے حوالے سے، جو ابو طالب میں محمودی جن کا نام، کہنے لگے ان کی بہن جو تھی فالج زدہ تھی، حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی، ہر قسم کی سرجری بھی ہو چکی تھی. تو ایک طرف اپنی بہن کو لے کر آقا رضا گل پائی گانی کی قبر مبارک پر آئے، آقا سید محمد رضا گل پائی گانی ان کی قبر پر آئے، یہ ان کی قبر مبارک. فاتحہ وغیرہ ہوئی، اس کے بعد ان کی جو بہن تھی جو فالج زدہ، جو حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی، بالکل مایوس، آ کر ان کی قبر پہ آ کر کہا کہ آقا اگر آپ کے وسیلے سے مجھے شفا نہ ملی تو میں امام رضا علیہ السلام سے آپ کی شکایت کروں. یعنی ہمارے علماء تک کا وسیلہ آپ اختیار کر سکتی ہیں. کہہ رہی ہے وہ خود فرماتی کہ میں ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی، مجھے نیند آ گئی، میں نے دیکھا کہ خواب میں آیت اللہ رضا گل پائے گانی تشریف لائے اور کہا کہ اٹھو تمہیں شفا نصیب ہو گئی ہے، امام رضا سے شکایت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں بیدار ہوئی اور دیکھا بالکل شفا یاب ہو چکی ہوں. ابو طالب محمودی جب آئے تو دیکھا کہ ان کی بہن ویل چیئر سے اتر کر زمین پر کھڑی ہوئی. یہ آپ نے دیکھا کہ بہرحال دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور خصوص بہرحال گناہوں سے پرہیز بڑا ضروری ہے. اور مہاراجے کا جملہ ہے بابا جی کہ دیکھیے مذہب کی حقانیت آپ کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. مذہب حق ضرور ہے لیکن صرف اس سے کام نہیں چلے گا. مذہب حق ہے، درست ہے، چاہے آپ یعنی کہ اس پہ عمل کریں نہ کریں آپ کی نجات ہو جائے گی. نہیں، اس کا حق ہونا آپ کی نجات کے لیے کافی نہیں، آپ کو عمل کرنا پڑے گا. چاہے ہر صورت میں آپ کو عمل ہی کرنا پڑے گا، صحیح عقیدہ اور صحیح عمل مل کر آپ کو نجات دلوائے. یہی وجہ ہے کہ جب آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے گھر فوضۂ علمیہ نجف کی اصلاح کے سلسلے میں مشاورت کا جلسہ منعقد ہوا تھا، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے گھر، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی جو نماز جماعت اس وقت پڑھا رہے ہیں آپ کے سامنے، تو اس وقت جب ان کے گھر میں وہ اجتماع ہو رہا تھا جس میں حوضۂ علمیہ کی اصلاح کے لیے، تو وہاں شیخ حسین ہلی، شیخ حسین ہلی بہت بڑے فقیر گزرے ہیں اس وقت، وہ کھڑے ہوئے، وہ بھی موجود تھے جلسے میں، اور کہنے لگے سب سے مخاطب ہو کے کہ پوری دنیا کے شیعوں کی اصلاح نجف کی اصلاح پر موقوف ہے، اور نجف کی اصلاح حوضۂ علمیہ کی اصلاح پر موقوف ہے، اور حوضۂ علمیہ کی جو اصلاح ہے وہ اس وقت اس گھر اور مجلس میں شریک تمام لوگوں کی اصلاح پر موقوف ہے. اگر آپ لوگ صحیح ہو گئے تو پوری دنیا تشیع صحیح ہو جائے گی. لہٰذا اب میں شیخ حسین ہلی ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس وقت کہوں، کیونکہ ہمارے سامنے اس وقت آپ کا مجمع ہے، کہ شہروں کی اصلاح یا جو خاص طور پہ ہمارا شہر اس کی اصلاح مدارس کی اصلاح پر موقف ہے. مدارس کی اصلاح اس میں پڑھ کر معاشرے میں علم پھیلانے والوں پر موقف ہے. اگر آپ نے اپنی اصلاح نہیں کی، اور جو دینی مدارس میں بھی آ رہی ہیں، علم دین حاصل کر رہی ہیں، کتابیں پڑھ رہی ہیں، مجلسیں پڑھ رہی ہیں، یہاں پر جو کام کرنے والے ورکر ہیں وہ اس میں کام کر رہے ہیں، وہ بھی اگر علم حاصل نہ کریں، معلومات اپنی نہ بڑھائیں، اپنی اصلاح نہ کریں، تو عام عوام سے بھی کیا توقع ہوگی؟ جب آپ لوگ اپنی اصلاح سے جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گی تو عام لوگوں سے کیا توقع کی جائے گی؟ تو بہرحال اگر آپ اپنے آپ کو آج صحیح کرنے کا تہیہ اور ارادہ کر لیں تو شب قدر کی انشاءاللہ تمام فوائد و برکات بھی آپ کو حاصل ہوں گی. اور بس ان کے بعد بہت ہو گیا، بلکہ بس دعا ہی آخر میں ہم مختصر طریقے کرتے ہیں کہ پروردگار تیرا رسول ہمارے درمیان سے اڑ گیا، تیرا ولی پردہ غیبت میں، دشمنوں کی کثرت ہے، ہمارے عدد کی قلت ہے، فتنے بہت سخت ہو گئے ہیں، زمانے والوں نے ہمارے خلاف ہجوم کر لیا ہے. پروردگار ظالم حکومتیں تیرے چاہنے والے شیعوں ایران میں ہوں، عراق میں ہوں، افغانستان میں ہوں، پاکستان میں ہوں، دیگر جگہوں پر صحابہ صاحبان ایمان کی دشمنی پر کمر بستہ ہے. لہٰذا فوری کامیابی کے ذریعے ہمیں عافیت کا لباس پہنا دے، اور تمام علماء مراجع خاص طور پہ جامع آیت اللہ سیستانی اور مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ خامنہ کو طول عمر عطا فرما، اور تمام صاحبان ایمان کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت کرنا. باتیں بہت تھی لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا، تو آج یہاں پر ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہیں. آپ کو تو میں کل دوسری کلاس میں بٹھا دیا گیا تھا اپنے ساتھ سے آواز آئی اجتماعی عمل کی کیا ضرورت ہے, سارے عمل آپ لوگوں کو بتا دیے گئے ہیں اور آپ کو سب بتا دی گئی یہ چیزیں آپ کو پورا کرنے کے لیے کون سا آنسر جی ہاں ملے اچھا اس پہ ایک سوال ہے کہ حالت نجاست میں عورتیں شب قدر میں کیا کر سکتی ہیں, تو جواب ہے کہ نمازیں صرف نہیں پڑھ سکتی لیکن مصلے پر بیٹھ کر تمام دعائیں پڑھ سکتی ہیں, البتہ تلاوت میں قرآن نہ کرے. اور احتکاب کے سلسلے کے ذرا تفصیلی سوالات ہیں, احتکاب ویسے یہ کہ آخری اشرے میں عام طور پر خاص طور پر ہوتا ہے, احتکاب بھی کیا جا سکتا ہے اور لیکن احتکاب عام طور پر شاید شہر کراچی میں ایک آدھ مجلسوں مساجد میں صرف عورتوں کا ممکن ہے, لیکن مسائل احتکاب اتنے زیادہ ہیں کہ اکثر مردوں کے بھی احتکاب زیادہ تر